اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جن کے پاس بک ہے وہ بک کا پیج 20 کھول لیجئے. آج کی دعائیں پہلے کہلواؤں گی اور اس کے بعد پھر مل کے پڑھتے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جی ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. چلیے اگلی دعا پہلے میں کہلواتی ہوں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذال پہ پیش ہے نا ذو، ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم پارہ نمبر 4 یعنی لن تنال البر والا پارہ کریں گے. لیکن اگلا پارہ پڑھنے سے پہلے پچھلے پارے کو اپنے عمل میں اپنی سوچ میں حصہ دینا لازمی ہے. کل ہم نے تیسرے پارے میں بخل کے بارے میں پڑھا. میں چند جملے بولتی ہوں، آپ سب نوٹس لیجئے، یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، یہ ایک سمری ہے خلاصے کے طور پہ. بخل اے ٹو زی، یعنی بخل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بند رکھنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کو کس کے رکھنا، کنجوسی سے ملتی ہوئی چیز ہوتی ہے. قرآن پاک میں بخل کی مذمت کا تذکرہ کئی بار ہے، جیسے سورۃ آل عمران 180 میں. آج کے پارے میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ لَّهُمْ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیے پھر بھی وہ بخل کرتے ہیں، تو وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے. کیا پتہ چلا کہ بخل اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح سورۃ نساء 37 میں اللہ سبحانہ تعالی نے بخل کی مذمت کیسے کی؟ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی دوسرا کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں تم کیا کر رہی ہو، یہ ماسیوں کا ریٹ کیوں بڑھا رہی ہو، یہ ریٹ خراب ہو جائے گا، کم پیسے دو، میں تو یہ بھی کراتی ہوں وہ بھی کراتی ہوں اور صرف 3,000 روپے دیتی ہوں، اور تم کیا ہو. آپ کہہ دیں نا میں نے ماسی کو چلو 5,000 رکھ دی ہیں، کوئی بات نہیں، بیچاری کپڑے دھوتی بھی ہے، پھر استری بھی کرتی ہے، روٹی بھی بناتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں توبہ کرو ریٹ خراب ہو جائے گا، ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو نہیں، دوسروں کو بھی بخل کی دعوت نہیں دینی چاہیے. پھر تیسری آیت قرآن پاک میں سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 ہے. یہ سب آیتیں بعد میں آپ نے ایز اے ہوم ورک مصحف کھول کر عربی زبان میں اپنے نوٹس میں لکھنی ہے، لہٰذا ایسی آیتیں جہاں بھی میں کہیں بھی بولتی ہوں آپ اس میں ایک لائن چھوڑ دیا کریں، وہ بعد میں گھر جا کر مصحف کھول کر بڑے پیار سے بڑی محبت سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لکھیں گے، تب دیکھے گا کہ آپ کو عربی لکھنے کی عادت پڑے گی. سورۃ محمد کی آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بخل کرے گا تو وہ خوب یاد رکھ لے کہ وہ بخل کرے گا اپنے ہی خلاف. کیا پتہ چلا کہ جتنا ہم اپنے دل کو اور ہاتھ کو روک لیتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے، اس کا وبال ہمارے اوپر ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح بخیلی اور کنجوسی کی تصویر سورۃ ہمزہ میں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھولی گئی. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددا، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، جو مال جوڑتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخیل کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ کہ خوب مال جمع ہو جائے. اسی طرح چند احادیث کے حوالے نوٹ کیجئے گا جس سے بخل کی مذمت ہے. ترمذی کی روایت ابو ہریرہ سے، جس کا خلاصہ کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سخی قریب من اللہ، سخی شخص، جنرس، جس طرح ہمارے ہاں خاتم تائی کا نام لیتے ہیں، قرآن کھول لیں گے تو عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، اللہ ہمیں ایسے ہی کردار بنا دے. فرمایا کہ سخی شخص اللہ کے قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اچھا لگتا ہے ان تین چیزوں کے قریب ہونا؟ الحمدللہ. جبکہ آگ سے دور ہے، کسی کو بھی آگ اچھی نہیں لگتی، اور اس کے برعکس بخیل اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور آگ سے قریب ہوتا ہے. تو کس کے قریب ہونا ہے؟ میں نے آپ نے. تو اس سے ہمیں پھر اچھی طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بننا ہے. دوسری روایت نوٹ کیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے، لا یجتمع الشخ والایمان فی جوف رجل مسلم، ایمان اور بخل کسی ایک انسان کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ایک برتن میں جیسے ٹھنڈا اور گرم اکٹھا نہیں رکھیں گے نا، رکھیں گے تو وہ کوئی تیسری ہی چیز بن جائے گی. تو کیا پتہ چلا کہ بندے کو بخل نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا بخیل شخص کبھی سید نہیں بن سکتا، سرداری کے عہدے پہ، لیڈرشپ کے منصب پہ بخیل نہیں آ سکتا. اور یہ چیز میں گواہی دے سکتی ہوں، میں نے اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو دین کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرتے دیکھا ہے، ان میں ایک کامن چیز ہے، دل کے کھلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام لکھاتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو بیبی سٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ دیتے ہیں. یہ میں خراج تحسین پیش کر رہی ہوں ان سسٹرز کو جو ورلڈ وائڈ ہمارے ساتھ مختلف جگہ پہ انصار اللہ کے طور پہ کام کرتی ہیں. یقین کیجئے کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، کسی ایک اسکول کی بات نہیں ہے، لیکن بات سچ ہے. 90% کیا 98% 99% والنٹیئرس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ورنہ تو یہ کام پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. سسٹرز کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، کوئی بیبی سٹنگ میں آتا ہے، کوئی کینٹین میں کام کرتا ہے، کسی نے کھانا بنا کر لانا ہے، اپنے گھر سے کھانے کا پتیلا پکا کے لاتے ہیں اور سب کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر جتنے کا سب لیتے ہیں اتنے کا ہی لیتے ہیں. وہ بھی آپ ایسے ہی لے لیجیے، نہیں ہم اللہ کو دے چکے. ہر چیز میں کورس شروع ہوا، سب سے پہلا فارم ان کے نام کا آتا ہے، فیس آئے گی سب سے پہلے ان کی. اور ایک دو نہیں، آٹھ آٹھ دس دس سال جہاں سے جب تک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری برکت اس کی ہے، سب سے پہلے ہم فنڈ ڈالتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ دل کا گھٹا ہوا شخص اللہ کے دین کے کام نہیں کر سکتا. وہ کام بھی پھر کرے گا تھوڑے تھوڑے، تعصب کے مارے ہوئے دل کو تنگ کرنے لے. دل کھول کے اس رستے میں بنے، پھر دیکھیے اللہ سے کام کیا لیتا ہے. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ترمذی کی نوٹ کر لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں دھوکہ دینے والا، کنجوس اور احسان جتانے والا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بخل قابل مذمت چیز ہے، اور جس کو اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، نبی کی بات برا کہہ دے وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب جنت میں نہیں داخلہ ہونا ایسے شخص کا، تو مجھے بتائیے ایسے شخص کا آخری انجام کیا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخل کی قسمیں کیا ہیں. کل میں نے آپ کو پارے کے ساتھ جو نوٹس دلوائے، اس میں دو بڑی بڑی قسمیں کی گئی تھیں. ایک شریعت کا بخل، یعنی سمپل طریقے پہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ہر وہ چیز جس کا کرنا اللہ نے فرض کر دیا یا جس کی ریکمنڈیشن کر دی. فرائض میں آپ دیکھیے زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقات ہیں، پانچ وقت کی نماز ہے، جو اللہ کے عائد کردہ فرائض، ان کی ادائیگی میں بخل، تو یہ تو حرام درجے پہ پہنچائے گا بندے کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا ہم دیکھ رہے تھے وہ مروت کا بخل ہے. انسانی معاملات میں ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی عدالت آپ کو مجرم قرار نہ دے، لیکن انسانیت کی نظر سے مرا امرا امراتن کی بات کی تھی، جس کا آپ ہیومینٹی کہہ سکتے ہیں. یہ بخل کیا ہے؟ مال کے حساب سے بخل ہے. آپ کو اللہ نے مال کی کثرت دی ہے، پھر بھی آپ کی مٹھی بند رہتی ہے. زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تجارت ہے، دولت دھن برس رہی ہے، لیکن آپ کا دل نہیں کھلتا. نہ زکوٰۃ نہ خیرات، اور نہ صدقہ نہ خیرات نہ رشتہ داروں کو دینا، یہ سارا کچھ کل قیامت کے دن گلے کا پھندا بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دی گئی، قیامت کے دن وہ کنز کی صورت میں آئے گا، ایک موٹے سانپ کی صورت میں، کوبرا. عربی کو اگر آپ انگلش میں لے جائیں، کوبرا سانپ، بڑا ازدہا، اور اس کی باچھیں چیرے گا، یہ ادھر سے چیرے گا، ادھر ادھر چیرے گا، اور کہے گا منہ کھول، اور اس کے منہ کے اندر جا کے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک. تو بخل کیا ہے کہ انسان اپنے مال پہ فرض کا بھی حق نہ دے. زمینوں کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ عشر نہ دے, فصلیں آ گئیں لیکن اس کا حق نہ دیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسانی معاملات میں بخل کیا ہے کہ اپنے زیر کفالت لوگوں پہ خرچ نہ کرے. بیوی ہے, بچے ہیں, گھر میں گھر والے ہیں, وہ بیچارے پیسے پیسے کو ترس رہے ہیں, دوستوں میں جا کر اب گل چھڑے اڑاتے ہیں, ہزاروں کے کھانے کھلاتے, دعوتیں, پارٹیاں آپ کے نام پہ, لیکن بیوی بچے بیچارے تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ ترس رہے ہیں. ایسے مرد بخیل ہیں, ضرورت کبھی نہ دیں. بیٹا ہے, ساری دنیا کو کھلا پلا رہا ہے, ماں باپ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, جا کر آپ بڑے بڑے رفاہی اداروں کو اور ایسی چیزوں کو دیں لیکن اپنے گھر کے ذمے پورے نہ کریں, یہ بھی بخل ہے. پھر عبادات کا بخل, سنتیں نہ ادا کرنا, نفل ادا نہ کرنا, استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا. اور ایسے ہی لوگوں کو سورہ محمد 38 میں اللہ نے کہا نا کہ تم وہی لوگ ہو جب تم کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں, تو تم میں کوئی ایسے ہیں جو بخل بھی کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اور میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہمیں تو دوسروں کی کم فکر ہے, ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے, کیا میرے ارد گرد رہنے والے لوگ میرے بخیل ہونے کی گواہیاں تو نہیں دیتے؟ کیا میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دل کی تنگی کا شکار تو نہیں ہوں؟ گھر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ رہتے ہوئے آپ کو دوسرے کی ضرورت نہ پڑے, ایک گلی میں رہتے ہوئے آپ کو ہمسایوں سے معاملہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور ملازموں کے ساتھ آپ کو اپنا معاملہ نہ کرنے کی ضرورت پڑے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں, پھر ہم نے دیکھا تھا ملازموں کے ساتھ بخل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی تنخواہیں کاٹ لینا اور اس طرح سے معاملہ کرنا, یہ بات درست نہیں ہے. آپ ان کے برابر پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیے تو صحیح, آپ کے نام پہ کیا کچھ ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں, ذرا بینک سٹیٹمنٹس دیکھیں, کبھی اپنی صرف پراپرٹیز کی گنتی کر کے دیکھیں, اور اس غریب دہاڑی دار کو دیکھیں جس کے پاس اگر 500 روپے نہیں ہوں گے تو آج ہانڈی نہیں پکے گی. ہمیشہ کھلا دل رکھے, کام جتنا بھی کرا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ زبان کے اچھے رہیں. ملازم آپ کے قیامت کے دن دیکھیے گا, آپ کے بہت بڑے گواہ بنیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, بڑی بڑی دکانوں پہ جانے کی بات ہوئی کہ وہاں تو ہم لاکھوں خرچ کرواتے ہیں, اور بعض وقت چھوٹے چھوٹے مزدور ہیں, ٹھیلے والے ہیں, وزن اٹھوانے والے, لیبر ورک کراتے, جھاڑو پوچھا کرواتے, تو ان پہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا. رکشے ٹانگے ریڑے والوں سے زیادہ بھاؤتاؤ نہیں کرنا, کم بھی کیے نا دے دیجئے, آتے ہوئے 50-100 ایک الگ دے دیجئے, جاؤ بابا بچوں کے لیے پھل لے لینا. اس سے ان کا دل کھلا ہوگا, ان شاء اللہ تعالیٰ دینے کو اور بھی دل کرے گا. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ بخل سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ہم سے نفرت کریں, لیکن آپ نوٹ کر کے دیکھیں, صحابہ کرام بہت پیسے والے تھے, لیکن صحابہ کے بارے میں کسی ایک صحابی کے دل میں امیر صحابہ کے لیے بخل نہیں تھا, نفرت نہیں تھی. کبھی نہیں سنیں گے آپ کے لوگ بیٹھ کر ابو بکر کی اور عبد الرحمن بن عوف کی اور عثمان غنی کی برائیاں کر رہے ہوں. وجہ کیا ہوتی تھی کہ اس دور میں لوگ مالدار بھی ہوتے تھے اور سخی بھی ہوتے تھے. کبھی نہیں ہوا کہ بلال اور صہیب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں, یہ دیکھا ہے ابو بکر کی گاڑی, خود دیکھو کتنے موج کر رہے ہیں. اس کے برعکس آج آپ دیکھیے, ہم تو نہیں سنتے نا, لیکن کیا پتہ ہمارے ملازم, مالی, بابے, دوسرے کیسے کھڑے ہوں گے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میری بہت ہی عزیز بہن ہے, تو وہ ہاسپٹلائز تھی, تو ایمرجنسی وارڈ میں تھے ہم, تو میں ان کو دیکھنے گئی تو وہ اندر جانے نہیں دیتے, تو ڈور سے دیکھ رہے تھے ہم لوگ اندر ان کو, تو اندر کام کرنے لیے آتی جاتی ہے نا, تو ایک جو نرس کہہ لیجیے وہ ہوں گی, تو باہر آ گئی میرے پاس کچھ ایسے ہی اس کے اشارے ہوئے, میں اشارے اتنے کوئی نہیں سمجھتی, تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے دو نہ کچھ. تو میں نے کہا کہ سسٹر یہ تو بڑی بری بات ہے. تو کہتی اتنی تو محنت کرتے ہیں ہم, مریضوں کی گندگی اٹھاتے ہیں یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مانگنا بری بات ہوتی ہے. اچھا اس کو جلدی یہ تھی کہ اور بھی پھر رہی ہیں, شاید یہ کسی اور کو دے گی, اور اس نے مجھ سے مانگا, بعد میں مجھے پتا چلا سب سے ہی مانگتی ہیں. میں نے کہا دیکھیں سسٹر اگر آپ یہاں کام کریں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں نا. کہتی ہمیں کیا ملتا, کھڑے کھڑے اس نے مجھے بتا دیا 8,500 روپے دیتے ہیں, یہ اتنے پیسے تو ڈاکٹر لے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے ایک بہترین ہاسپٹل, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں ہم کھڑے تھے, اچھا پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈور پہ میں کھڑی ہوں, اس کو بھی پتا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی شخص بیمار ہے, یہ وہاں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ مجھ سے بھوتاؤ کر رہی ہے. ایئرپورٹ پہ میں آتی ہوں, باہر سے جب بھی آتی ہوں, میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں, واش روم میں اگر آپ اپنے پرس کے ساتھ چلے جائیں, جان نہیں چھٹتی جب تک آپ ان کو کچھ نہ دیں. ان کو بتائیے باہر سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, اور اندر کبھی ٹوائلٹ پیپر نہیں ہوگا. آپ کو عادت ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے کہ آپ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, جب باہر نکلیں گے نا تو وہ جو کلینر ہے نا وہ ہاتھ میں وہ گول رول لے کے پکڑی ہوگی. اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اندر نہیں تھا. نہیں بھائی جی اندر لوگ ضائع بڑا کرتے ہیں, تو اب میں کیا کروں, اس کو سر پہ ملوں اور وہ کھڑی ہو جائیں گی اور پھر دعائیں دینا باتیں. یاد رکھیے بیگنگ ہے, دل چاہتا بھی دینے کو, غریب ہیں دیں, لیکن وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے پاس مالدار مالدار ہے اور غریب بہت غریب ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اللہ نے جو دیے اس کو مل بانٹ کے کھائیے. کتنی بری بات ہے کہ آپ تو بیٹھ کے پیٹ بھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور باہر کوئی بھوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ایک اور بخل ہوتا ہے اور کہ شاپنگ میں جا کر جب ہم مختلف قسم کی بارگیننگ کرتے ہیں, اس سے بھی بچیے. اول تو بازاروں میں جائیں ہی نہ, فضول ترین کام ہے جس کی وجہ سے آپ کی اپنی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے بچیں. پھر تحفہ دیتے ہوئے بخل ہوتا ہے, جو گھسی پٹی چیزیں کہتے رہنے دو لینے دینے کے کام آئیں گی. دکانوں پہ جا کے خواتین کہتی ہیں کوئی لینے دینے والے کپڑے دکھاؤ, یعنی جو میں نے پہننے وہ تو اعلیٰ قسم کے اور جو سستے کپڑے ہیں. صدقے کے کپڑے دکھاؤ, ماسیوں کو دینے والے کپڑے دکھاؤ. ہے ہمارے کلچر میں کہ نہیں ہے؟ گھٹیا ترین چیزیں دے دے کر ہم دوسروں کے ساتھ لے جاتے اور سوچتے کہ بہت دے رہے ہیں ہم. زکوٰۃ کے پیسوں کے کپڑے خرید خرید کے ماسیوں کو چھ چھ جوڑے دلائیں گے. وہ ٹھیک ہے ماسیاں غریب ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہہ دیتی ہوں, پھر اس پہ آپ جتنا مرضی آگے سوچنا چاہیں جانا چاہیں, کہ جتنا زیادہ آپ کا دل اپنے بارے میں یہ محسوس کرے گا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں, جس رب نے مجھے دیا ہے دوسروں کو نہیں دیا, کم دیا ہے, کل اگر اللہ میرا چھین لے کیا نہیں ممکن؟ کیا آپ نے دنیا میں شاہوں کو گدا اور گداں کو شاہ ہوتے نہیں دیکھا؟ آج تو یہ جو منی فلکسویشنز ہیں آپ جا کر تو پڑھیے, کیسے بینکرپسیاں ہوئیں اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ کہتے ہیں نا جو عرش پہ تھے وہ فرش پہ آ گئے. تو ہمیشہ یہ سوچئے بیک اینڈ پہ میں بھی آ سکتی ہوں. اور جتنا زیادہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بھی یہ چیز بہت ہوگی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لباس کا بھی ایک بخل ہوتا ہے, یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. اچھا خاصا پیسہ ہے آپ کے پاس, اللہ نے آپ کو ضرورت کے پیسے دیے ہیں, آپ کے شوہر اچھی پوسٹ میں, موسم کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنیے. کسی کا میں واقعہ سن رہی تھی کہ جائے نماز کے نیچے کچھ پیسے رکھ لیتے تھے, جو ہی کوئی ضرورت مند یا سائل آتا یہ اس کو دینے لگتے. ایک صاحب ان کے پاس آئے, دیکھنے میں بیچارے غریب لگ رہے تھے, انہوں نے پیسے نکال کر ان کو دینے چاہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں میں تو بڑا صاحب حیثیت ہوں, مجھے کیوں دے رہے, کسی غریب کو دیں. تو یہ بزرگ کہنے لگے اگر تم صاحب حیثیت ہو تو کپڑے تو ٹھیک پہنو, یعنی تمہارا حال ہولیا تو فقیروں جیسا لگ رہا ہے. تو ایسی بھی حالت نہیں بنا لینی. کچھ ماسیاں ان کے بارے میں معروف ہے, پہن لی اچھے کپڑے تو باجیاں پھر دیں گی نہیں, اور جو دیا وہ جا کر پیچھے گاؤں میں لے گئیں اور دے دی, یہ بھی بری بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. پھر ایک سلام کا بخل ہے, آپ کو کسی نے کہا سلام کیا اور آپ کو وعلیکم, ماسی کرے آپ کو سلام تو آپ جواب کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کی بندہ کوئی کرتا ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ. یعنی بعض دفعہ ہم سلام کا جواب دینے میں بڑے کبھی ہاتھ سے ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ایسا بھی نہ کیجئے. بہت اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے لوگوں کے ساتھ بات کریں. پھر ایک بخل تو مائیں خود سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو, صبح خوب اچھا سا لنچ باکس بناتی ہیں, برگر بھی ہے اور اس میں کباب بھی, اور ساسا کہتی کسی کو نہیں کھلانا سارا خود کھانا. یعنی یہ آپ کیا بچہ پیدا کر رہی ہیں؟ اور کھلونے آئے مہمان آئے کھلونے سمیٹ دو, خبردار یہ بچوں نے. آپ ذرا سوچئے ایک بچے کو ایک ماں جب یہ سکھاتی ہے کہ لنچ تم نے شیئر نہیں کرنا, کھلونے مہمانوں کے آنے پہ تم نے سمیٹ دینے, پیزا کا اگر کوئی ٹکڑا نظر بھی آ گیا تو وہ مہمان کے جانے کے بعد ملے گا, آپ کے بچے کیسے ہوں گے سوچئے. پھر اسی طرح مہمانوں کے معاملے میں بخل ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی بعض لوگ صرف اس وجہ سے, میں نے دیکھا کہ غریب کے گھر آپ چلے جائیں اس کو سمجھ نہیں آتا آپ کے آگے رکھ کیا دیں, اور امیر کے گھر چلے جائیں کہتے ہیں چھوڑو برتن بھریں گے, چائے پلائی بہت ٹائم لگے گا, جوس پلا کے بھیج دو, یہ بھی بخل ہے. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دینے والا بنائے لینے والے نہ بنے. آپ کی میری اگر یہ عادات نہ بدلیں تو یہ قرآن بہت زیادہ ہمیں اثر نہیں کرے گا, اور انشاءاللہ آپ نے اپنے گھروں کو بھی پاک کرنا. پورے گھر کو دیکھیں کوئی فالتو چیز دکھتی ہے, کسی کی بات میں نے تو پلے سے باندھی, انہوں نے سال کہا تھا میں نے تو دو ماہ رکھے ہوئے اپنے لیے. کہتے ہیں اگر ایک سال تک کوئی چیز ہمارے گھر میں کہیں پڑی رہے اور استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی تو سمجھ لو وہ تمہاری نہیں ہے, تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی ایسے کو دو جو بیچارہ استعمال کرے. اچھا ہم ایک دفعہ کے لیے استعمال کے لیے چیزیں, مثلا بڑی عید کے لیے ٹوکے چھریاں بڑے ٹب پراتے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں سنبھالتے ہیں, اور ہمارے گھر میں کباڑ زیادہ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ موقع آتا ہے کہتے ہیں کون اتنی دور سے نکالے جاؤ ادھر سے لے لو, ایسا نہ کیجیے. بوتلیں, ڈھکن, ڈبے, ٹین, ٹپے سب نکال دیجیے. گھر کو, دل کو, دماغ کو صاف کیجیے, دے دیجیے. اور آپ میں سے کتنی ہے, میں شرمندہ تو نہیں کرنا, لیکن کن کے پاس ابھی تک جہیز کی رضائیوں کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں بند؟ اللہ اکبر. میں 20-20 سال سے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, ان کی ماؤں نے جب 20-20, 25-25 ان کو بستر سیٹ دیے تھے, آج تک نہیں کھلے. ہاں وہ کہے نا اماں کسی کو دے دو, کہتی ہیں تیری بیٹی کو دوں گی, اس کی بھی تو شادی پہ بنا, اور وہ اندر چاہے کیڑا لگ جائے. کتنے لوگ غریب ہیں, کتنے سیلاب زدگان آئے, کتنے زلزلوں میں ڈوب گئے, کیا ہو گئے, تو بیکار جی. پھر مل جاتا ہے, پھر مل جاتا ہے. آپ دیں تو صحیح, آپ ایک چیز پہنے, 2-4-6 دفعہ پہن کے اچھے سلیقے سے دیں, آپ کے پاس ہمیشہ نئی چیزیں رہیں گی. تو جو سنبھالے رکھتے ہیں, اچھا یہ جوڑا یہ تو میں نے ابھی کبھی پہنا ہی نہیں, پورا سیزن گزر گیا, یہ سارا سیزن پڑا رہا. تو یہ غلط طریقہ کار ہے, یہ ایک پوری سٹائل ہے. اب اس پہ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. پھر ایک جذبات کا بخل کیا ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی میں خوشی نہیں ہے, دکھی ہے, اگلا خوش ہو رہا ہے. مثال دیتی ہیں, آپ کے بھائی کا فون آتا ہے یا میسج آتا ہے کہ میرا بیٹا اس کالج میں فرسٹ آیا, آپ کہتا ہے چھوڑو دنیا کے کالج میں فرسٹ آیا, یہ تو جہنمی ہے. ہاں اگر وہ حافظ بنے گا تو پھر مبارک دوں گی. اب مجھے بتائیے, اگر آپ کے بھائی کا بیٹا دنیا کے امتحان میں پاس ہو گیا تو کیا آپ اس کو مبارک نہیں دیں گے؟ یہ کوئی دنیا داری ہے؟ کسی کی شادی کا موقع ہے اور آپ ان کو خوشی کی مبارک نہیں دیں گے؟ بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا, آپ کہیں گے نہیں مال اور بچے تو ہوتی ہے آزمائش ہے, المال والبنون, جے تو وہ چھوڑو جی, ہم تو بس بتانا جس دن عالم بنے گا پھر مبارک دیں گے, جس دن حافظ بنے گا. تو خوشی میں خوش ہوئیے, کسی کے دکھ آ جائے تو دکھ ہوئے. اگر کسی کی چوری ہو گئی آپ کہتے اچھا ہوا دنیا کا مال چلا گیا, خوشی کی بات ہے, دیکھو تمہارا حساب کم ہوگا. ایسا نہ کریں. انسان بن کے جینا, واقعی اپنے جذبات کے اظہار کے ساتھ جینا ہے. پھر کچھ لوگ تعریفوں میں بخل کرتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی کی چیز دیکھ کر تعریف کرے, کہتے چھوڑو سر پہ چڑھیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا میں اچھی لگ رہی ہوں. ہلکی پھلکی, لائٹ سی, ریلیکسڈ, اپنے آپ کو ایسے رکھیں جیسے وہ شمع ہوتی ہے نا, اپنی روشنی دیتی ہے, خوبصورتی دیتی ہے. اچھی چیزیں اچھی کر دیں, منہ پہ بہت منہ بھر کے نہیں کہیں, لیکن کھانا اچھا لگا کہیں گے آج کھانا بہت اچھا. شوہر کا کبھی بیوی کی تعریف کر دیں تو کیا بری بات ہے. کسی کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ ان کے گھر آئے تو انہوں نے کھانا کھلایا تو وہ انہوں نے کہا کھانا بہت مزے کا آپ کا, تو جو صاحب خانہ تھی وہ رو پڑی. پوچھا بعد میں بھی خیریت, میں نے آپ کا دل دکھایا کیا؟ وہ کہتی 20 سال ہو گئے شادی کو, آج تک شوہر نے ایک بار نہیں کہا کہ آپ کا کھانا اچھا تھا. تو یہ بھی یاد رکھیے بخل کی باتیں ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بنائے. اس بات پہ اس موضوع کو وائنڈ اپ کر کے آگے چلتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ دوسروں کے دل میں خوشی کو بھرنا بہت بڑی نیکی ہے. ہر دن صبح اٹھ کر نیت کیا کریں, میں نے گھر کے ہر فرد کو آج دن میں ایک خوشی ضرور دینی ہے, اپنے ہمسایوں کو, اپنے نوکر کو, ایک یہ آپ لے لیجئے, یہ آپ پھول لے جائیے, جائیے یہ کھجور آپ کھا لیجئے, آپ یہ بیٹھیے ایک نوالا میرے ہاتھ سے لے لے, کیا ہوگا. آپ کی میڈ ہے, آپ کے کچن میں کام کرتی ہے, اس نے آپ کے لیے کھانا پکایا, روٹی بھی بنائی, ٹیبل پہ لا کے رکھا, آپ کہتی باجی اور کچھ چاہیے, آپ کہتے ٹھہرو, آپ اندر سے ایک بائٹ بنائیں, اپنے ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دیں, مجھے بتائیے آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. ہم تصور نہیں کر سکتے اپنے ساتھ میڈس کو بیٹھ کے کھلائیں. یہ گلاس شیشے کے گلاس میں میٹ پانی پی جائیں, کہتے ہیں ان کے دانتوں میں کیویٹیز ہیں. تو جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کی کیویٹیز آپ چیک کرواتے ہیں؟ تصور نہیں. ماسیوں کے لیے پلاسٹک ٹین ڈبوں کے ایک برتن, اور جو برتن دھوتی ہیں وہ خود ان برتنوں میں کھا نہیں سکتی. تو یہ چیز ہمارے اندر بڑائی کا احساس لاتی ہے. یاد رکھیں کہ بخل میں پیچھے بہت بڑی چیز تکبر ہوتا ہے. معذرت کر لیجئے, کبھی آپ سے کوئی کمی غلطی ہوگی, غلط بول دیا, بدگمانی ہو جاتی ہے جلد بازی میں. ماسیوں کو اب کچھ کہہ دیتے ہیں, سوری کر لیں بھائی مجھے معاف کر دو, کل میں غصے میں تھی, مجھے پتہ نہیں تھا آپ کو یہ مسئلہ تھا. تو جتنا زیادہ آپ دوسروں کے لیے ریلیکس ہوں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سارے معاملے کو آسان کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہر معاملے میں بخل سے بچائے, غفلت کے بخل سے بھی بچے. آپ جس کام کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت دیجئے, کسی چیز کو آپ نگلیکٹ نہ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہمسایہ گیری کی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی مانگ لیں آ جائے دے دیا کریں. یہاں مانگنے کا رواج ہے الحمدللہ, پہلے تو ہوتا تھا نا. وہ کہتے ہیں نا ایک ماں تھی تو بیٹے کو کہنے لگی کہ جاؤ آنٹی سے کفگیر لے کر آؤ, وہ چمچہ جس سے چاول پکاتے ہیں. تو بیٹا چلا گیا لینے, تو پھر تھوڑی دیر بعد منہ بسورتا ہوا آ گیا, کہنے لگا آنٹی کہتی ہے روز مانگنے آ جاتے ہو تو میں نہیں دوں گی آج. تو کہتی ہیں اوہو کتنا برا وقت آ گیا, لوگ کتنے کنجوس ہیں, جاؤ بیٹا پھر الماری میں سے اپنا ہی نکال لو. تو یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی بخل ہے. کبھی کبھی ہم دوسروں کو بخیل کہتے ہیں لیکن خود بخیل بن جا رہے ہوتے ہیں. اچھا کسی نے پیسے مانگے پر اس میں سے پرانے نوٹ نکال کے دیں گے گندے پھٹے ہوئے, کوئی چینج مانگ لیتا ہے کہتا نہیں ہے ہی کوئی نہیں جاؤ جاؤ. کئی دفعہ دکاندار شاپنگ کرتی ہیں عورتیں, مطلب 50-200 کی کوئی چیز آئی, 5,000 دیکھ کے کہیں گے کوئی نہیں ہے کھلا, حالانکہ اندر 200-300 روپے پڑا ہوتا ہے. یہ بھی بخل ہے. زندگی میں آج بہت کچھ ہے, اگر آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں تو یہ بھی بخل ہے. آپ زندگی میں اپنے آپ کو لا درر ولا درار کے اصول پہ لے آئیے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ دوسروں کے دلوں میں راج کریں گے اور آپ کا کم نہیں ہوگا. یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا کم ہو جائے گا. تو بہرحال ان سب خرابیوں کے اوپر انشاءاللہ باتیں تو ہم آگے بھی کرتے ہی جائیں گے, لیکن جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھیں گے آپ اس کو اچھا سمجھیں گے. یہ چند اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیجئے ماشاءاللہ, کہ جو انہوں نے بخل کے موضوع اور پورے پارے کے اندر سے جو ہنٹس تھے, تیسرا پارا ایک تو آیت الکرسی تھی, پھر ہم نے تیسرے پارے میں دیکھا تھا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ کسی کو زور زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. پھر ہم نے بخل کی بات تو اب دوبارہ بہت ساری ہو گئی الحمدللہ. پھر طاغوت کی بات دیکھی تھی کہ ہر وہ قوت جو آپ کو اللہ کے حکم کو ماننے اور اس کے مطابق چلنے سے روک کے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. بہت ہی پیاری دعا سیکھی تھی ہدایت کے آنے کے بعد, چھن نہ جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پھر اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ سب تیسرے پارے کے جیمز ہیں. صرف اگر آپ کو عربی سننے سے سمجھ آ جائیں تو یقین کریں کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں تو یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑے یاد کر لیجئے, بعد میں یاد کیجئے گا تو آپ کو یاد رہے گا کہ قرآن پاک میں کون سی آیت کہاں کس پارے میں آئی تھی. پھر اسی طرح سود کی بات تیسرے پارے میں دیکھی تھی, تو فاسنو بحرب من اللہ ہی برسولی ہی, کہ سود کو جہاں کھڑے ہو وہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. پھر ہم نے سورۃ آل عمران میں دیکھا تھا کہ ان دین عند اللہ الاسلام, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز قابل قبول ہوگی وہ اسلام ہوگا. اور حکمت کی بات دیکھی تھی, یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جس کو حکمت دی گئی وہ خیر کثیر دیا گیا. اور فین اسلم و فقد اهتدوا, اسلام ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہدایت ملے گی. پھر ہم نے دیکھا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس دعوے کا عملی اظہار کیسے کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی محبت. تو آپ نے میں نے اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ ہمیں واقعی اللہ سے کتنی محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے سے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حنیف اور مسلم ہونے کی بات ہوئی تھی, تقوی اور اطاعت رسول کی بات ہوئی تھی, اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے یہ آیتیں یاد کر لیجئے, رات کو پڑھا کریں, کفایت کریں گی انشاءاللہ یہ آیتیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو مختلف خوبیاں تھیں, دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. دل سے آمین کہیے. ہمارے کاموں میں تیرے معاملے میں جو تجاوز ہو جائے اسے معاف کر دے, ہمارے قدم جما دے, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورۃ آل عمران 147. اب آج کا جو ہمارا پارا ہے, اب اس کے مین پوائنٹس لکھیے. آپ کہیں نہیں دیکھنا, اپنی بکس کو کھول لیجئے کھولنا چاہیں, لیکن اس وقت آپ کی نظر لکھنے پہ ہونی چاہیے. پارا نمبر 4 کو ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ غصے کی روشنی میں. مین تھیم ہے اینگر مینجمنٹ. غصہ کیا ہوتا ہے اس پہ تو باتیں ہم انشاءاللہ کچھ کل کریں گے, لیکن آج جو پارے کے اندر سے آپ کو جھلکیاں ملیں گی, چوتھے پارے میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے میں نے غصے کا موضوع دیکھنا ہے, تو دیکھ لیجئے کہ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو غصے کی روشنی میں دیکھیں گے. یاد رکھیے, غصے سے نہیں دیکھیں گے, غصے کی روشنی میں دیکھیں گے. بہت اہم موضوع ہے غصہ, اور غصے پر کیسے قابو پایا جائے. انگلش میں اس کو اینگر مینجمنٹ کہہ لیجئے. اس موضوع کی کیا ہم سب کو ضرورت ہے؟ پاکستان میں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوگی نا, مسلمان ملک ہے. مجھے یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ غصہ کہتے کس کو ہے. ہر بندہ غصے میں, ہر بندہ غصے میں, گاڑی میں بیٹھا بھی, موٹر سائیکل پہ بیٹھا بھی, دکاندار بھی, کاؤنٹرز پہ بیٹھے. بعض دفعہ اپنے کسی پرسنل کام سے, کوئی آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, کوئی پاسپورٹ رینیو کرانا ہے, یقین کیجیے آپ کسی کاؤنٹر پہ چلے جائیں. میرا ایک ایسا پچھلے سال تلخ تجربہ تھا کہ وہ سسٹر ایسے بول رہی تھی مجھ سے کہ میں ان سے بھیک لے رہی ہوں. میرے سے پہلے بھی جن سے تھی میں ان کو دیکھ جو رہی تھی پیچھے سے, تو میری باری آئی تو میرے سے بھی انہوں نے اسی ٹون میں بات کی, پکڑائیں ادھر دیں ادھر. میں نے کہا ایکسکیوز می سسٹر, آر یو اوکے؟ کہتی میں بیمار ہوں. تو میں نے کہا آپ یہیں چھوڑ دیجیے. اتنا سینسٹیو کام کر رہی تھی نا, وہ پاسپورٹ یا آئی ڈی کچھ اس طرح کا ایشو تھا, نمبر لکھنے ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ پبلک ڈیلنگ میں آپ بیٹھی ہیں, آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ہیومن ریسورسز ایچ آر, آپ کسی کو ریسیپشن میں نہیں بٹھا سکتے اگر ایچ آر کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو گروسری اسٹورز ہیں اور مطلب کہہ لیجیے ایئرپورٹس اور ایئر لائنز والے, یہ اپنے اسٹاف کو پہلے جا کے پبلک ڈیلنگ سکھاتے ہیں. ہم جیسے ہوں تانے میں نے دے دوں کہ آ جائیں گھر بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں نہیں آپ کو دوں گی, آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ اپنے باس سے یا آپ کا جو مینیجر اسے کہیں آپ کو چھٹی دے. پھر وہ میری بات سن کے ذرا سی ڈھیلی ہوئی, ریلیکسڈ ہوئی. یہ ٹون ہے ہماری, دیجئے کریں کریں جلدی کریں آگے کریں. بھائی کیا مطلب ہے, میری کوئی عزت نہیں؟ میں نے تو کہا ایک دو دفعہ لاسٹ ٹرپ میں, دو تین دفعہ کہا کہ یہ آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں کہیں باہر چلی جاؤں, اول تو موقع ہی نہیں ملتا, کہ میری تو سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, نہ کریں میرا کام آپ, لیکن میرے سے سلیقے سے تو بولیں. تو یاد رکھیے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ غصے میں, اس کی وجوہات آج انشاءاللہ کچھ آج کچھ کل ریکیپ میں ہم دیکھیں گے. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں ہر لمحے ایسے عوامل ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. غصہ آئے گا, منع بھی نہیں ہے. غصے کا نہ آنا بھی عیب ہے, اس طرح جیسے کہ ہر وقت غصے کا آنا عیب ہے. لیکن کہاں غصہ, یہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر. تو جو اصل چیز ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے, والکاظمین الغیظ. غصہ آئے لیکن آپ نے اس کو قابو کیسے پانا ہے. جیسے ایک شکاری کتا ہوتا ہے نا, جو شخص ہے اس کا ٹرینر, وہ اس کو شکار پکڑنا سکھا دیتا ہے تو وہ کتا اس کے لیے رحمت ہے, اس کے لیے شکار پکڑ کر لاتا ہے. لیکن اگر بغیر ٹریننگ کے اس کتے کو چھوڑ دے تو وہ کتا ہو سکتا ہے اس کو ہی کھا لے. انگلش میں کہتے ہیں کہ غصہ ایک شکاری جانور کی طرح, آپ اپنے غصے کو ٹیم کر لیں تو غصہ آپ کی طاقت ہے. خلاف شریعت کام دیکھ کر آپ کو غصہ آئے یہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اگر آپ کا غصہ آپ کے اوپر قابو پا گیا تو وہ آپ کو دبا کرے گا. غصہ کیا ہے, کیسے ہے, اس کو تو ہم بعد میں الگ سے بھی دیکھیں گے. لیکن آئیے ذرا چند چیزیں نوٹ کیجئے, یہ وقت بہت قیمتی ہے آپ کے لیے. پارے کی وہ آیتیں جس پہ غصے کی طرف آپ کو مجھے گائیڈ لائن ملتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں یہ پارا آیت 92 سے شروع ہوگا سورۃ آل عمران کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت دی کہ آؤ اپنی انا کا صدقہ کرو, من پسند چیز چھوڑو. انسان کو سب سے پیاری من ہی ہوتا ہے, یعنی انسان کو سب سے پیارا اپنا آپ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اپنی ذات تمہیں پیاری ہے. زندگی میں کئی بار جو غصہ آتا ہے اس کی بڑی وجہ اپنی ذات ہوتی ہے. تو جب ہماری ذات پر چوٹ پڑتی ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے دور رکھیں. پھر آگے لکھیے, اور میں جتنے آیتوں کے نمبر بول رہی ہوں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لائن چھوڑ دیجئے. گھر سے آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنے نوٹس میں آیت کا وہ ٹکڑا ہی لکھیں, پوری آیت نہ لکھیے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مطلب وہ ٹکڑے لکھیے گا, اس سے انشاءاللہ آپ کو عربک لکھنے کی عادت پڑے گی. دوسری آیت ہے آیت 93, قل طعامک نحل لبنی اسرائیل. اور اسی کے ساتھ آیت 98 میں کل یا اہل الکتاب کہہ کر اللہ نے خطاب کیا ہے کن سے, اہل کتاب کا مسلمانوں پر غصہ. اور اس غصے میں کیے گئے دو اعتراضات کا جواب ہے جو ان کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی, اس کا تذکرہ. پھر اسی طرح آیت 102 اور 103 میں اللہ نے امت مسلمہ کو اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کی دعوت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسی طرح واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. کیا پتہ چلا کہ اگر امت مسلمہ اللہ کے غیظ اور غضب اور غصے سے بچنا چاہتی ہے تو اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا, آپس میں مضبوط ہونا پڑے گا, فرقے واریت کو ختم کرنا پڑے گا, اور شہادت حق کا کام کرنا پڑے گا جس کا اشارہ ہم نے دوسرے پارے کی شروع آیت میں دیکھا تھا. اور کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ایسے حالات آ جائیں گے کہ دنیا میں بھی تم اللہ کے غضب کی ایک منہ بولتی تصویر بن جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن جو انجام ہوگا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دوری بت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ کیا پتہ چلا پوری کی پوری قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہیں جب وہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت نمبر 116، اس میں کفار کو اس بات کا یقین دلایا گیا اور احساس دلایا گیا کہ آج تم مسلمانوں پر غصہ کھاتے ہو جو مال اور اپنی اولادیں خرچ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں غصہ آئے گا کہ ہم نے وہ سب کچھ ضائع کر دیا، کیونکہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ یعنی وہ مال اور اولادیں جو ہی مسلمانوں کے خلاف تم استعمال کر رہے ہو کل وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے چہروں پر مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جو غصہ اور غضب آتا ہے اس کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے کہ دیکھو تم تو ان سے محبت کی باتیں کرتے ہو لیکن ان کے دلوں کی حالت کیا ہے کہ تم ان کے چہروں سے غصہ دیکھو اور غصے میں اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 119 ہے، 119، کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو تمہاری ترقی کو دیکھ کر غصے سے انگلیاں چٹکتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ اس غصے کا اظہار ہے کہ کس طرح لوگوں کو شوق سے اللہ کی طرف آتا دیکھ کر یہ غصہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 کو نوٹ کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا کی طرف اشارہ کیا ہے جو غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونے اور بھگدڑ مچنے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے نکل گئی تھی کہ اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ ہدایت دینا لینا آپ کا نہیں، میرا کام ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 134، اور اس سے اگلی کچھ آیتیں وہ آیتیں ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بعد میں بات کر سکیں گے کہ غصہ اور غصے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ تم غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر بے نیاز ہو کر اپنے کام کرتے جاؤ۔ تم جتنی ترقی کرو گے، تم اللہ کے رستوں میں جو کچھ بھی کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور اگر تم لوگوں کی باتوں کو دہرا دہرا کر اپنے آپ کو بھی گرم کرو گے اور ریئیکشنری ہو جاؤ گے تو خود کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 140، اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے غزوہ احد سے متعلقات ہے کہ جس میں مسلمانوں کو ایک بہت ہی بڑی چوٹ پڑی تھی، رنج اور غضب اور غصے کے مارے مسلمانوں کے دل دکھی تھے، تو اللہ نے اس کو ٹھنڈا کیا کہ کیا ہوا اگر آج تمہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچی ہے تو پچھلے سال تم بھی تو ان کو پہنچا چکے ہو نا۔ این یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ۔ کیا پتہ چلا کہ احد میں تو تم نے ان کے 70 مارے اور 70 کو قیدی بنا لیا، تو آج تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے تمہارے جو شہید ہوئے ان کا کیا نقصان ہوا، وہ جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو بنیادی طور پہ یہاں سکھایا گیا کہ جب کبھی کسی ناکامی پہ غصہ آئے تو پچھلی کسی کامیابی کو دیکھ لیجئے تو آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس بارے میں غزوہ احد کے تناظر میں بہت خوبصورت باتیں دکھائی گئیں جس کا بہت زیادہ تعلق غضب اور غصے سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ ایک اچھا لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز میں ایک جو بڑی پیاری بات تھی وہ کیا تھی کہ آپ نرم تھے۔ یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی یہ بات نوٹ کیجئے کہ آپ ایک لیڈر ہیں، آپ ایک استاد ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، مینیجر ہیں، پرنسپل ہیں، گروپ لیڈر ہیں، کچھ بھی ہیں، جہاں اللہ نے آپ کو ایک درجہ اوپر دیا ہے دوسروں کے اوپر، وہاں لازم ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا، دوسرے آپ کو غصہ دلائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کو غصہ نہ دلائیں؟ کبھی ہوا زندگی میں ایسا؟ لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا اور میرے اس غصے کو میری طاقت بنا، نہ کہ میری کمزوری بنا، بلکہ اس غصے کی انرجی کو یوز کیجئے اور دین کو پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت میں آگے سے آگے لے کر چلے. اور خاص طور پہ پھر آپ دیکھیے کہ شروع میں کہہ دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بات یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو اگر اس میں رکھ کر دیکھیں تو غصہ تو آئے گا، لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا غصے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غصہ آخر ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے کہ عربی زبان میں غصے کے لیے بہت سارے درجے ہیں. مثلا دیکھیے، غیظ، غضب، سخت، جیسے انگلش میں اینگر، فرسٹریشن، اپسٹنس. اردو میں بھی آپ غصے کے لیے بہت سے لفظ بولتے ہیں، مثلا جھنجھلاہٹ، چڑچڑا پن. انگلش میں آپ کہتے ہیں اریٹیشن، مزاج کا درہم برہم ہونا. یہ سب غصے کی فارمز ہیں. آپ کے اگر ایک بک ہے نا، مترادفات القرآن، میری فیوریٹ بک ہے، ہر لفظ قرآن میں جو مختلف معنوں میں آئے، جیسے دل، دل کے لیے قلب بھی ہے، نفس بھی ہے، افیدہ بھی ہے، ان سب کا فرق. میرا بڑی خواہش ہے کہ کوئی مجھے صاحب دل لوگ ملیں، چاہے 8-10 ہی مل جائیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بک پڑھا دوں. یقین کیجئے علم کی بہت ساری تہیں جو ابھی تک ہم نے کھولی بھی نہیں ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ غصے کے مختلف درجے ہوتے ہیں. یہ غصہ، قوت غضب انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. چند چند جملوں میں لکھے، ایسے ایک جملہ ایک لائن میں لکھے آگے چھوڑ کے دوسری لائن میں جائیں. اس وقت خدا کے لیے بخل نہ کریں. بہت سارے لوگ ایک بخل کرتے ہیں کاپی بچانے کا، چنمن 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 لکھیں گے، گانے من ڈالتے ہیں کیچے میچے، بعد میں خود بھی نہیں پڑھ سکتے. تصویر الجنہ جب آپ کرتے ہیں تو ہم پورے نوٹس لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. یہاں بھی کہوں گی کھلا کھلا لکھیں، بیچ میں دوبارہ کل ریکیپ ہوگا، بیچ میں اسی کی باتیں آتی جائیں گی. تو ایک ایک جملہ ایک لائن میں لکھیے چند باتیں غصے کے بارے میں. پہلی بات ہے، غصے کی قوت ہر بندے کے اندر ہے. جیسے بجلی ہوتی ہے نا، ہمارے سب کے اندر پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہے، غصے کی کیفیت ہے. قدرتی طور پہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے، لیکن اگر آپ اور میں اپنے آپ کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، پاک صاف اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جنت کے شہری بننا چاہتے ہیں، تو ایک کام کیجئے، غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے. کسی نے کہا کہ اس شخص کی اس وقت تک تعریف مت کرو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنے خول میں سے باہر آ جاتا ہے، اصلیت کھل جاتی ہے. جہاں آپ کئی کرداروں کی صورت میں دیکھیں، باہر کتنے اچھے، اور جب غصہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ماں بہن کی گالیوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص کو کبھی غصہ ہی نہ آئے. اللہ سے بڑھ کر ہمیں کون جان سکتا ہے؟ اللہ یعلم من خلق. تو اللہ نے آپ کے اندر میرے غصہ رکھا کیوں؟ پہلی بات تو یہی سمجھ لیں، تاکہ خلاف شریعت چیزوں کو دیکھ کر غصہ آئے، حرام کام ہوتے دیکھ کر غصہ آئے، شرک ہوتے ہوئے دیکھ کر غصہ آئے. جیسے عمر فاروق کو بات بات پہ غصہ آتا تھا، عمر کی تلوار پہ ہاتھ چلے جاتے تھے جب وہ کسی کو اسلام کی کوئی بات توڑتے ہوئے دیکھتے تھے. تو کرنا کیا ہے کہ غصہ جب آئے تو اس کے اظہار میں دین کی حدوں کو پامال نہیں کرنا، صحیح موقع پر، صحیح مقدار میں، صحیح جگہ اور صحیح وجہ سے غصہ کرے. میں پھر بولتی ہوں، چار کرائیٹیرین لکھیے اپنے لیے. صحیح موقع پہ غصہ کرنا، صحیح مقدار میں کرنا، صحیح جگہ پہ اور صحیح وجہ سے. مثلا گالی گلوچ نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، بہتان نہیں لگانا، غصے میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنے لگ جانا، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا، بے قابو نہیں ہونا. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ میں نے کیا کروں، میں نے غصے میں کر دیا. اگر اس کو سدھا لیں گے تو یہ غصہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، شکاری کتے کی طرح. ہوتا کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ذرا سے اس کا اصل دیکھیں. کسی بھی چیز کی اصل دیکھ لیں گے نا تو باقی چیزیں خود ہی کھل جائیں گی. انسان کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، جب ناگوار گزرتی ہے تو غصہ آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ناگواری کی کیفیت کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، بات بات پہ تیش آ رہا ہے. یاد رکھیے کہ غصے کے وجود کو اکنالج کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لائسنس دے دیا کہ آپ ہر وقت غصے میں رہیں. غصے کی بات اگر دین کے نام پہ ہو، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی دیکھتے ہوئے ہو، تو یہ قابل ستائش ہے، یہ غصہ آپ کو فائدہ دے گا. اس کی قرآن میں کوئی مثال یاد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جی، سورۃ الاعراف میں تو آیتیں بھی موجود ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، زور سے تختیاں پھینکی، ساری تختیاں ٹوٹ گئیں، تورات جن پہ لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو غصہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، یعنی آپ کے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی تھی، آپ کا رنگ لال ہو جاتا تھا. اور صحابہ کرام کو بھی آتا تھا، کیونکہ وہ غصہ حق کی خاطر ہوتا تھا، دین کی غیرت کی وجہ سے ہوتا تھا. تو سارے دروازے بند کر دیجئے غصے کے، صرف ایک کھلا رکھے. غلط کام ہوتا دیکھ کر غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. مثلاً دین اور اللہ کی خاطر غصہ، یہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھیے. حضرت علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کسی کافر کے ساتھ مقابلے پہ تھے، پہلے وہ آپ پہ غالب تھا، ایک دم اللہ نے پانسا پلٹا، یہ آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے. جو ہی حضرت علی اس کے سینے پہ چڑھے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. آپ سوچیں نا، آپ کے منہ پہ کوئی تھوکے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. بس وہ تھوک کی دیر تھی، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جب تک میں آپ پہ غالب نہیں تھا آپ کوشش کر رہے تھے غلبہ پائیں، اب جب آپ میرے پہ غالب آ گئے تو آپ نے مجھے چھوڑ کے دیا. کہا پہلے میں تیرے سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، تو باطل پہ تھا، پر جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے تجھ پہ غصہ آ گیا، تو مجھے لگا کہ اب اگر میں تجھے ماروں گا تو یہ میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے ماروں گا، اور میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے تجھ سے نہیں لڑ رہا. اللہ کے نبی کی بھی یہ گواہی موجود ہے، آپ کی ازواج اور آپ کے گھر والوں کی، اپنی ذاتی زندگی کے لیے کبھی غصے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا. ہاں، دین کی حد ٹوٹے تو غلط ہے. تو پھر پہلی چیز ہم سمجھ چکے کہ دین کے لیے غصہ آنا بہت پسندیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اظہار میں آپ ریئیکشنری نہ ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں جو غصہ رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ ہم جہاں بھی کوئی خلاف شریعت کام ہوتا دیکھیں، کسی کی حق تلفی ہوتی دیکھیں، تو اس کو استعمال کریں اور پھر اس کا کچھ نہ کچھ علاج کریں. کسی شخص کو اگر بالکل غصہ نہ آئے تو یہ اس کا عیب ہے. ایسا شخص نافرمانی دیکھ کر بھی بچیوں میں، بیوی میں، گھر والوں میں خاموش رہے تو ایسے شخص کو دیوس کہا گیا. جیسے اگر آپ مثال لینا چاہیں تو عزیز مصر اپنی بیوی کے اندر خرابی دیکھ کر بھی چپ رہا تو یہ اس کا عیب تھا، اچھی بات نہیں تھی. لیکن غصے کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ. غصے میں آ کر غیرت کے نام پہ قانون کو ہاتھ میں لے لینا یہ درست چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی غصہ آنا چاہیے. شاعر اللہ کیا ہے؟ قرآن، مسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، خانہ کعبہ، اللہ والے نیک لوگ، دیندار، مبلغین، آئمہ کرام، محدثین، صحابہ کرام، یہ سب شاعر اللہ. داڑھی، ٹوپی، نقاب، حجاب، ان سب کو ان کی بے حرمتی کرنا یا ان کی بے حرمتی ہوتے دیکھنا اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جانا یہ بندے کا عیب ہے. حضرت موسیٰ کی جو کیفیت اللہ نے پیش کی ہے سورۃ الاعراف آیت 150 میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ ایسے وقت میں پسندیدہ ہو جاتا ہے جہاں غصے کے اظہار سے لوگ وہ غلط کام چھوڑ دیں. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور موسیٰ اپنی قوم کی طرف اس حال میں لوٹے کہ وہ انتہائی غصے اور افسوس کی حالت میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر غصہ آیا تھا. کب؟ حضرت معاذ نے کچھ طویل نماز پڑھا دی، لمبی نماز پڑھا دی، لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی، لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت لگائی. تو آپ نے حضرت معاذ کو سمجھایا اور فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ یعنی اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، پھر آپ کو اس پہ غصہ آیا. پھر اسی طرح آپ سب نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ ایک عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. سنا ہوا واقعہ؟ لوگوں کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی کو چونکہ ان سے محبت بہت ہے تو ان کی سفارش سن لیں گے، لیکن آپ کو اس پہ غصہ آیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کو کٹوا دیتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بیسیوں برس پڑھی اور سنی ہوئی ہے۔ ہاں لیکن اپنی ذات کے لیے آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ 13 سال مکہ میں کیا نہیں ہوا آپ کے اوپر؟ کاہن، مجنو، دیوان، نہ آپ کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی گئیں، آپ کا مذاق بنایا گیا، دکھ تو ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ کہتے ہیں اے نبی رنج نہ کھائیے، دکھ نہ کیجیے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے غصہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو لہٰذا آپ کے میرے لیے ابھی تک غصے کا جو ایک موضوع پورا ہوا، اس پہ آپ نے میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ چلیے چند سوال لکھیے خود سے۔ اپنے گھر والوں میں غلط کام دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے، مثلا نماز کا وقت ہے اور بچے سو رہے ہیں، میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جمعے کی نماز کا خطبہ قریب ہے کہ شروع ہو اور مرد گھر میں ہیں، مجھے غصہ آتا ہے۔ میری بیٹیاں بیکار بےہودہ کپڑوں میں باہر نکلیں تو کیا مجھے غصہ آتا؟ میرے سامنے کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے تو مجھے غصہ آتا؟ یہ چند سوال اور اس سے ملتے ہوئے جوابات خود بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کم از کم اس سے ایک فکر تو لگ جائے گی نا کہ کہیں میں اتنی ٹھنڈی تو نہیں ہوں کہ بالکل ہی غصے اور غصے والی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیے بیٹھی ہوں۔ اور آج سے ارادہ کیجئے کہ اگر خلاف شریعت چیزوں پہ غصہ نہیں آتا تو جا کر ایمان ٹیسٹ کرواؤں، اندر ایمان ہوگا تو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ غصہ آ گیا تو کریں کیا، چیخنا چنگھاڑنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائن پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ دوں گی کہ اگر خلاف شریعت چیزوں کو بھی دیکھا ہے تو غصہ آیا تو سب غصے کے بدلے میں کرنا کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ کسی موقع پہ بھی اپنی شخصیت کو بدنما نہیں کرنا، داغ نہیں لگوانا۔ اللہ کے نبی کے لیے تو قرآن گواہی دیتا ہے، سورۃ قلم آیت 4 میں، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر موجود ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے اور اس پہ سب پہ قابو پا لیا تو آپ نے میں نے کیوں نہیں پانا۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ سے ہی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد بھی کرے گا اس میں، اور یہ کہا کریں کہ اللہ ہمارے اس غصے کو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اس غصے کو ہمارے آگ میں جلنے کا سبب نہ بنانا۔ اللہ نہ کرے کہ دنیا میں بھی غصے کی آگ میں جلتے رہیں اور آخرت میں جہنم کی آگ کے سپرد کر دیے جائے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ میرا غصہ تو اپنے لیے کر لے اور مجھے ایسا بنا لے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور جب کبھی غصہ مجھے آئے تو مجھے سجھا، میرے دل میں الہام کر کہ اب اس موقع پہ میں کیا کروں۔ اتنا پریکٹیکل یہ ٹاپک ہے کہ یہ تو 6 دن میں بھی نہ ختم ہو، لیکن انشاءاللہ آپ نے آج سے اگر نیت کی ہے تو اب یہ نہیں کہ اب آج ہی جا کر آپ ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے لیے ہدف مقرر کریں، اگر آپ غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو 3 ہدف آپ بنا سکتے ہیں، 3 گول بنائیے، کچھ فوری طور پہ ختم کرنی، انسٹنٹلی، ہینڈ بریک، آج، ناؤ، ابھی، جس کو کہتے ہیں ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کچھ چیزیں آج ہی ختم کیجیے۔ پھر ایک سیکنڈ لیول پہ اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، کچھ عادتیں اگلے 3 ماہ کے اندر میں بدل لوں گی انشاءاللہ، 3 نہیں تو 5 لگا لیجیے، آپ کی مرضی ہے، یہ تو صرف سوچ کا انداز دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو آپ کی اور اندر گھڑی ہوئی ہیں، طبیعت کا وہ کہتے ہیں سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، آپ اس کو 6 ماہ دے دیجیے، 8 ماہ دے دیجیے، لیکن ریئلسٹک بیس پہ حقیقت پسندیدہ گول بنائیں۔ اس پہ میں نے پوری ورک شاپ کروائی تھی، ہم نے کئی دفعہ یہ موضوع کیا ہے، پورا پورا دن ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کبھی موقع بنا تو آپ کے ساتھ بھی یہ 4 ڈے سیمینار رکھا جا سکتا ہے۔ پتہ چلا گھر والے غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں اور آپ غصے کے اوپر قابو پانا سیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ایک دم برف ہو جائیں، غصہ تو آئے گا، نہ آپ کو آج جاتے ہی بچوں پہ آئے، نہ نوکروں پہ آئے، اسمائل اسمائل مسکرا رہے، گھر والوں نے آپ کو باہر نکال دینا ہے، آپ کسی اور گھر میں آ گئی ہیں، آپ تو وہ ہیں ہی نہیں جو تھیں، تو یہ بھی گڑبڑ ہے۔ تو غیر حقیقی توقعات خود سے نہیں لگانی انشاءاللہ۔ چلیے اب چلتے ہیں پارے پہ، کیونکہ مین ہدف یہ ہے کہ ہم اس پارے کے مضامین کو دیکھ لیں۔ تو اب ہم دوبارہ پارے کے بالکل شروع سے دیکھیں گے، آپ بک کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہیے یا نوٹس لیجیے، لیکن آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ ان باتوں کو جوڑنا آ جائے گا. اور اصل ہمارا گول بھی یہی ہے کہ ہم جتنی بھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کو ہم اپنے عمل میں ڈھال سکیں. اور اس وقت چند سیکنڈ خاموش رہتی ہوں, اپنے لیے اچھی سی کوئی دعا کریں, کہیں اللہ سے کہ اللہ جیسے میرا ظاہر خوبصورت ہے ویسے میرا باطن بھی خوبصورت کر دیں, مجھے اپنے غصے پہ قابو پانے والا بنا دیں, مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں. اور اب ہم چلتے ہیں پارے کے آغاز سے, دوبارہ دیکھیں گے کہ پارہ نمبر 4 میں آپ کے میرے لیے اپنے عمل کی کیا باتیں ہیں. پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92 سورۃ آل عمران سے شروع ہوتا ہے. آپ ذرا سے ایک آیت پیچھے جا کر تیسرے پارے کی آخری آیت دیکھیے. ہم نے کیا دیکھا تھا اس میں؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. کیا دیکھا ہم نے؟ قیامت کے دن ایک کافر کو دنیا بھر کا سونا بھی اگر دے دیا جائے تو وہ اسے اللہ کی راہ میں لٹانے کی خواہش کرے گا, لیکن وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے برعکس اگر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے, بھلائی کے, اللہ کی رضا کے, خیر کے درجوں کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو, چاہے ایک روپیہ, ایک ڈالر, ایک پاؤنڈ, ایک کراؤن. آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا ہے. اور اللہ کی نظر جذبات پر ہوتی ہے کہ ایک بندہ نیکی کر کس نیت سے رہا ہے. تو یہ لفظ جو بر ہے نا, یہ قابل غور ہے. اردو میں بھی بولتے ہیں آپر میں باہرو بر, بر جنگل کو کہتے ہیں نا. اور جنگل میں بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو بر کہتے ہیں چھوٹی بڑی نیکیوں کو. مطلب یہ کہ بڑی نیکیاں بھی کرو چھوٹی نیکیاں بھی کرو. اس کا عام فہم ترجمہ تو نیکی ہی کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کی رضا بھی ہے. اب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام کو فکر لگ گئی, کیونکہ ان کی تو ساری زندگی کا مقصد, ان کا گول, ان کا مول یہی تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے اور اللہ ان کو کسی حال میں بھی تنہا نہ چھوڑے. چند سیکنڈ رکھیے, اپنے آپ سے پوچھئے, میں نے بھی تو اپنے یہ آیت سن لی ہے نا, ہم پہ بھی نازل ہو گئی ہے, ہم نے اس کو سن کر کیا سوچا؟ کیا میں بھی چاہتی ہوں کہ بر ملے, میں بھی چاہتی ہوں جنت ملے, میں بھی چاہتی ہوں اللہ کی رضا ملے؟ تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کر کے دکھا دیا. ابو طلحہ الانصاری, بہترین باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت, میٹھے پانی کا چشمہ یا کنواں کہہ لیں, اور اپنا گھر بھی تھا. اور اللہ کے نبی کو آپ کا وہ باغ پسند اتنا تھا کہ کبھی کبھی جا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مدینہ میں ایسے باغ کوئی دو چار ہی ہوں گے, خشک زمینیں تھیں. لیکن ابو طلحہ نے اپنے دل کو ٹٹولا, مجھے سب سے کیا پیارا لگتا ہے. دل نے پکار کے کہا یہ باغ بڑا پیارا ہے, تو اب اللہ نے تو وہی مانگ لیا پسندیدہ. دیکھیے خرچ کرنے کے مختلف وقت ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ ہے کہ وہ بھی دے دو قلیل جو ضرورت سے زائد ہے, پہننے ہوئے کپڑے استعمال شدہ دے دو, کوئی بری بات نہیں, بچا ہوا کھانا دے دو, وہ بھی اجر ہے. وقت اور حالات کی بات ہے, عام حالات میں تو وہ دیں گے ہی, پر کبھی کبھی تو وہ بھی دو کہ جس کو دیتے ہوئے دل پہ چوٹ پڑے, دل پہ ہاتھ پڑے. اور صحابہ کرام اتنے سچے تھے اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق میں کہ سوچ میں پڑ گئے. اب وہ اس باغ سے چاہے 10 بڑی چیزیں دے دیتے لیکن ان کو تسلی نہیں ہونی تھی, کیونکہ پسند باغ تھا. لہذا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ اللہ کے نبی یہ لیجئے اس باغ کی چابیاں, جو چاہیں جس کو دینا چاہیں آپ دے دیجئے. اچھا اللہ کے نبی نے بھی اور بڑا امتحان لیا, کہا جاؤ پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے چچا کے بیٹوں میں بانٹ دو, شریکہ سب سے مخائے میرا تھا کل تک آپ کا. آپ ذرا سوچیں, آپ کے گھر کے باہر آپ کی تختی تھی وہ ہٹ کے اس کی لگ دے جس سے آپ کا کوئی تقابل چلتا ہے. یہ گاڑی کی چابی لینڈ کروزر جاؤ جا کر اپنے کسی شریکے والے کو دے آؤ. کہا ٹھیک ہے, اللہ کے نبی جا کے دے دی. یہ ہوتا ہے مند مارا ہوا شخص, یہ ہے جس کو پیچھے پڑ کے آئے ہیں آپ لوگ, کہ جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, صہیب رومی. یہ لوگ ہجرتیں کرتے ہیں, یہ قربانیاں کرتے ہیں, یہ گھر چھوڑتے ہیں, یہ بچوں کو چھوڑتے ہیں, یہ پیاروں کو چھوڑتے ہیں. ہم جیسے اتنے جمع تفریقیں کرنے, نفع نقصان کرنے لے عمرہ کرا دیں, ہم رشتہ دار نہیں پیچھے کر سکتے. ہم تو بعض دفعہ اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے جنت سے دور ہونے کی دلیل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نمازیں چھٹ جاتی ہیں جی, رشتہ دار آ گئے, کھانا پکاتی رہی, مغرب چلی گئی. نہیں, یہ آپ کے میرے بس کا روگ نہیں ہے. اس کے لیے صحابہ جیسی تربیت لازمی ہے. ٹھکی ہوئی کیلے, ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور اصل میں یہ امتحان بھی اسی گروہ کا تھا جن کو کل سابقون الاولون میں داخل ہونا تھا. صحابہ میں بھی ہماری طرح درجے تھے, یاد رکھیے. کچھ کرتے تھے نیکیاں لیکن جمع تفریق کر کے, اور کچھ تو کر کے بعد میں بھی نہیں سوچتے تھے, کچھ کر کے سوچتے ہوں گے, کچھ کہتے جو ہوگا دیکھی جائے گی. وہ جیسے علامہ اقبال بھی ایک فارسی کے شعر میں اللہ سے کہتے ہیں کہ میں نیکیاں کر کے کوئی نہیں گنتا, تو جان تیرا کام جانے, مجھے حساب کتاب اتنا کوئی نہیں آتا, میں نے کرنا تھا کر دیا, اب تو جو مرضی کر دے میں تیار ہوں. اب مجھے عدن دے دے, مجھے نعیم دے دے, مجھے جنت الفردوس دے دے, یہ تیرا فیصلہ ہے. مجھے یہ پتہ ہے مجھے نیکی کا موقع ملا, میں نے جا کے کر دیا. ہمیں ایسے وقتوں پہ کیا سوچتا ہے؟ سوال جواب, کیو اے سیشن, کیوں, کب, کیسے, کیا. پھر ہم دیتے ہیں مشورے, کیا ضرورت تھی, ابھی کیا ہے, ابھی یہ نہیں وہ نہیں. پھر رائے, اور کچھ لوگ تو پھر تنقید دیتے ہیں, اور کچھ جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں نا, وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ڈالتے ہیں. مفت مشورے نہ دیجیے, دعائیں تو دے دیجیے, بس خوش تو ہو جائیں اس کام کو دیکھ کر. یاد رکھیے, نیکی کر سکتے ہیں تو کر لیجیے, ایسی نیکی کہ آپ خود نیکی بن جائیں. وہ کہتے ہیں نا, رانجھا رانجھا کر دے آپ پہ ہی رانجھا ہوئی. اللہ اللہ کرتے آپ تو اللہ کا دین کا ایک نمائندہ بن جائیں. آپ کو کیا لگے کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے, نہیں دیتا, نہیں دیتے تو پیچھے کر دیں ان کو. یہ تو شراکت مانگی تھی, اچھا نہیں لیا انہوں نے حصہ, سارا حصہ ہی ہمارا ہو گیا کل. یاد رکھیے, اللہ کے رستے میں کسی جگہ خرچ کرنا یہ شراکت ہوتی ہے, پارٹنرز, انویسٹرز. صحابہ کو یہ بات اتنی سمجھ آ چکی تھی. یہ آپ کا خیال ہے ابو طلحہ کوئی چھوٹے کاروباری تھے, انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا؟ نہیں, انہوں نے جا کر اپنا تھوڑا سا ایک باغ اللہ کے للہ ما فی السماواتی میں حصہ ڈال دیا. مثال لے لیجیے, امیزون کمپنی, ای بے کمپنی, بڑی بڑی کمپنیز ادھر بھی ہوں گی, اربوں پتی کمپنیاں ہیں یہ. پھر جب یہ اپنے کاموں کو بڑھاتی ہیں, پروجیکٹس لاتی ہیں, تو یہ انویسٹرز ڈھونڈتی ہیں, کیونکہ جتنا کام پھیلا لیجیے, ہزار ڈالیں گے تو 5,000 آ رہا ہے, تو 10,000 ڈالیں گے تو بڑھتا جائے گا. تو جب یہ اپنے ٹینڈرز کھولتے ہیں نا, تو لوگ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں کہ ہائے ہمارا امیزون کمپنی میں حصہ ڈل جائے, ہم ٹیوٹا کمپنی میں حصہ ڈال دیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ کہ یہ دے نہیں رہے ان کو, یہ تو ہمارا حصہ ہے. چلے ان کو اگر لاکھوں کا پروفٹ ہوگا تو ہمیں کچھ ہزار تو ہو ہی جائے گا نا, ایک میں بھی تو 2% کا شراکت لے لوں تاکہ مجھے ملے. یاد رکھیے, اللہ کو صرف وہی بندہ دے گا جو خود کو شراکت دار اور پارٹنر سمجھے گا, انویسٹر سمجھے گا. اور صحابہ سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں تھا. جب ویسے دینے لگے چیخ نکل جائے, زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے تو کہاں 97.5 میں سے کچھ دے دو. اور جس کو اللہ کے دین کی ضرورتیں نہ نظر آئیں, اور اپنے 10 سال بعد کے بچے کی شادی یاد آ جائے, اس سے زیادہ نظر کمزور کسی کی نہیں, جا کر اس کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا. اور اگر اس کی جمع تفریق اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی, تو اس کو تو جا کر کسی سائیکٹرسٹ کے پاس لے جائیے. ہم میں اور صحابہ میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بگ ٹریڈرز تھے, تبھی تو پھر مکہ میں آپ دیکھیں کہ جب باتیں ہوئیں اور مدینہ میں گئے, تو منافقین کو جب دعوت اسلام دی جاتی تھی تو کیا کہتے تھے, انومن کما من السفہاء, کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جیسے نعوذ باللہ. یعنی ابو بکر عمر کو یہ بیوقوف کہتے تھے. کیوں کہتے تھے بیوقوف, آپ کو پتا, ایک کال پہ پورے گھر کا سامان لے آتے ہیں یہ لوگ, ایک میسج ان کو آتا ہے اور یہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے منہ. اب ایک کام پورا ہوتا نہیں, دوسرا کام بلایا جائے, کہتے بسم اللہ. یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں کہ بس باتوں میں ہی لگ گئے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں. ان کو کیا پتا کتنے بڑے تاجر تھے صحابہ کرام. اور یہ صرف ابو طلحہ نہیں تھے, زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے اپنا گھوڑا لے کر آ گئے. کہا اللہ کے نبی بیٹھ کے دل کی تختیوں کو اندر سے الٹ پلٹ کے دیکھا ہے, صرف یہ گھوڑا گھوڑا گھوڑا, اس کی محبت دل کے رگ و ریشے میں پنپی ہوئی ہے, وہی لے کر آ گیا ہوں. حضرت عمر کیا لے آئے؟ خیبر کی زمینیں لے کر آ گئے, لینڈس, پراپرٹی دے دی, پیسہ ہاتھ میں نہیں, یہ پکڑے کاغذ, جائیں یہ زمین کا ٹکڑا بیچ لیں, اس کو ڈال لیں جدھر مرضی. اور حضرت ابن عمر ایک لونڈی کو لے کر آئے. دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں دی, جذباتی بھی دی, مالی بھی دی, روحانی بھی دی. کہتے مجھے ایک لونڈی اتنی پیاری تھی کہ واللہ اگر اللہ کے رستے میں کوئی چیز دے کر واپس لی جاتی تو میں وہ لونڈی لے لیتا واپس, اس کو جا کے آزاد کر دیا. تو یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کیونکہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اس آخری حصے پہ غور کریں, یہ آخری حصے ہیں. میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے, بس یہ وہ کرے گا جو اللہ کو علیم بذات صدور سمجھے گا, جو اللہ کو الاول سمجھے گا, الاول الظاہر الباطن سمجھے گا. انسانوں کو دکھانے والے یہ نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ لیں, کسی کو پتہ لگ جائے میں نے کیا دیا ہے, ان کے ہاتھ میں جا کے دوں گا. اللہ اکبر. چلیے ہم سب یہاں اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہم بھی کچھ دینا چاہتے ہیں؟ اور یاد رکھے, صرف روپیہ اور پیسہ ہی انسانوں کو پیارا نہیں ہوتا. مجھے تو لگتا ہے سب سے چھوٹی چیز میں جو اللہ کے رستے میں دے سکتی ہوں نا, وہ مال ہے. پیسہ, سونا, سیٹ دے دوں, چوڑی دے دوں, یہ سب سے چھوٹی چیز ہے, بے جان ہے, پتھر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے اگر پچھلا پارا سامنے رکھ لے نا, بخل دل سے نہ نکلاؤ, شخ نہ نکلاؤ نا, تو یہ بھی نہیں دیا جاتا. سو سو تولہ سونا شادیوں میں بیٹیوں کو دے آتے ہیں, ان کی ساسوں کو پانچ پانچ دس دس تولے کے کڑے پہنا آتے ہیں, پتہ نہیں اس نے کل آپ کی معصوم بچی کے ساتھ کرنا کیا ہے. ناجائز صحیح, لیکن دولہے کو جا کر دو دو تولے کی انگوٹھی سونے کی پہنائیں گے, اس کے گلے میں سونے کی چینیں ڈال آئیں گے, اللہ کے نام پہ شاید کوئی گری پڑی چیز ہوئی, ٹوٹی پھوٹی, چلو جاؤ صدقے میں دے. ہم اللہ کو یہ دیتے ہیں؟ دیکھیے نا, جس کی جو قدر ہوتی ہے ہم اس کو ویسے ہی ملتے ہیں نا, جس کے گھر جائیں ویسے ہی تحفہ لے کے جاتے ہیں جیسا وہ ہوتا ہے. کہیں ہم ہزار ہزار روپے کا کیک لے جائیں تو کہیں نوکر کو ہم ایک مٹھائی کا ٹکڑا نہ دیں جو کہ آج فریش ڈبہ آیا کسی کے گھر سے. یہ ڈیول پرسنالٹیز ہیں ہماری. تو مال دولت تو بڑی چھوٹی بات ہے, یہ تو میں کہتی ہوں جو دے کے جان چھڑا لے آج ہی چھڑا لے, یہ وہاں جا رہا ہے, جمع ہو رہا ہے. قیامت کے دن وہاں حیرت ہوگی کہ اللہ تو نے اتنی قدر کر دی. دیکھیں نا, کتنی زمین لینی ہے میں نے آپ نے, ڈھائی گز ہوتی ہے قبر, کتنی جگہ میں قبر بنتی ہے. میرا گھر پانچ کنال کا, دس کنال کا, میں نے دن رات ایک کر کے اس کو سجایا سنوارا. میرا بیڈ روم کہہ لیجئے آپ, چار مرلے کا گھر بیڈ روم بنا لیں آپ, اندر جو جکوزی شکوزی اور اندر ہیٹنگ پیڈ جو مرضی لگا لیں, ایک رات کوئی مجھے اس بیڈ روم میں نہیں سونے دے گا جس دن میری روح اور میرا بدن جدا ہوگا. کہ چلو اس کو یہ بڑا پیارا تھا, ایک رات اس کو اس کے کمرے میں سونے دو, بعد میں اس کمرے میں کوئی نہیں سوئے گا کہ ادھر ڈیڈ باڈی پڑی رہی رات بھر کے. اور پیچھے جن کے لیے چھوڑ جاتے ہیں نرے جھگڑے اور لڑائیاں, سگے بھائیوں کو لڑا کے جاتے ہیں ہم ان کے نام پہ جائیدادیں چھوڑ کے, اپنی زندگی میں دے جائیے. جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے وہ تو دینے کو تیار پھرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ چیز جو پیاری ہوتی ہے نا, وہ اپنا آپ ہوتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سب سے پیاری چیز اگر آپ اللہ کو دے سکتی ہیں نا, تو آج اپنا آپ دے جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو بکا ہوا ہوں, آئی ایم سولڈ, میں اللہ کے لیے اپنی عزت کا صدقہ کر چکا ہوں, مجھے جس نے جو کہنا ہے کہہ لو, مجھے جہاں جا کے بیچنا بیچو, میرا جو مول پڑتا ہے ڈال لو, لیکن میں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑنا. اس درجے پہ اپنے آپ کو لا کر تو کوئی دیکھے, اور جو اللہ آپ کی قدر کرتا ہے، یہ تو ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے جا کے آگے، ایک آیت اگر زندگی رہی، کہ کیا قدریں کرتا ہے پھر اللہ کٹے پٹے جسم کی، لوگ اس کو زخمی لاش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں، اور اللہ اسی کی قیمت ایسی لگاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کو تو مردہ ہی نہ کو. تو یاد رکھیے، سب سے بڑی قدردان ہستی اللہ ہے. وکان اللہ شاکرن علیم، اگلے پارے کی آخری آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ بہت پیارا ہوتا ہے، ہمیں اپنی انا بہت پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی بعض عادتیں بڑی پیاری لگتی ہیں. دیر تک سونا، اللہ کہتا اٹھو. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ کس قدر گراں تم پہ صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار تم کو نیند پیاری ہے. یہ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور گھر کے مردوں کو مسجد بھیجنا، یہ ہے لن تنال البر حتی تنفقو، نیند کا صدقہ کیجیے، اٹھیے. اور اللہ کہتا ہے چھوڑو اور آؤ میرے رستے میں. آپ دیکھیے اللہ نے ہر بندے کو مختلف خوبیاں دی ہیں نا. یہاں آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو تو آج ابھی پتہ ہی کوئی نہیں آپ ہیں کیا. اگر آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ، آپ میں سے آدھی بچیوں کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کے اندر سکلز کیا. یہ تو کھلیں گی جسے یہ قرآن کا پانی پڑتا، ہر پارہ آپ کو بتائے گا. 30 پاروں سے پہلے آپ بے بس ہو کے آ جائیں گے کہ ہم سے کچھ کام لے لیں. یہ قرآن تو ایسی بارش ہے کہ بنجر زمین پہ پڑے یا بیج رلے ہوئے پہ پڑے، ہر پودا اگاتا ہے جس کے اندر جو خیر ہوتی ہے. تو آپ کی میری سکلز، خوبیاں، اللہ یہ مانگتا ہے. اپنی توانائیاں دین کے لیے لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنے گھر کھولو دین کے لیے، اپنی گاڑیوں کو کھولو لوگوں کے لیے. اگر میری گاڑی مجھے یہاں تک لا سکتی ہے تو کیا اس میں 3 بہنیں اور نہیں بیٹھ سکتی کم از کم؟ اور اگر 3 بیٹھ گئی ہیں تو میری گاڑی ڈرائیور، جو اللہ کی نعمت ہے، وہ 2 یا 4 چکر نہیں لگا سکتے؟ جا کے پوچھئے کتنے لوگ ہیں جو رکشے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ پا رہے، باوجود کہنے پوچھنے کہ ان کو شرم آتی ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے 2-2.5 ہزار روپے رکشے کا کرایہ دیں، یہ پورا آدھا شہر بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے. کیا میری گاڑی آفر نہیں ہو سکتی کہ جاؤ ڈرائیور تم اس چکر ایک لگاؤ اور ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر ایک ایک گاڑی کا چکر لے آؤ. جنہوں نے سودے کرنے ہوتے ہیں اللہ سے، وہ تو کہتے ہیں جو کہنا کر لو، میرے گھر سارے آ جاؤ، ادھر سے 4 چکر لگا لو. یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے اللہ کو پیش کرنی ہے. اور پھر ایک سوال کیجئے، اللہ نے مجھے جو بھی صلاحیت دی ہے کیا میں اس سے اللہ کے دین کو فائدہ دے رہی ہوں؟ اگلا نقطہ، جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے کیا وہ مال میں اللہ کے راستے میں لگا رہی ہوں یا شیطانی کاموں میں لگ رہا ہے؟ کیا میرا مال، میری صلاحیتیں، میرے بچے، میرا شوہر، میری بیوی، جو بھی ہے جس کا، اللہ کے دین کو کچھ فائدہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ دیکھیے خالی گھروں کے بھی اتنے ہی خرچے ہیں جتنے اس میں رہنے والوں کے خرچے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. ایک بندہ بس لے کے جا رہا ہے، اس میں 1 بیٹھ جائیں یا 10 بیٹھ جائیں، پٹرول تو اتنا ہی لگنا ہے. آج بعض دفعہ ہماری اپنی ذات کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، مہینے کا 1 لاکھ روپے کا بل آتا ہے بجلیوں اور پانی اور گیسوں کے، اور اگر اس گھر میں خیر کا کام شروع ہو جائے تو کس کے نام پہ بل پڑے گا؟ وہ اللہ کے نام پہ پڑے گا. تو آج گھر جا کر آپ نے اور میں نے ایک بار پھر چھانٹی کرنی ہے، میں گھر کا کون سا کونا، میں اپنی سکلز کا کون سا حصہ اللہ کے دین کو دے سکتی ہوں. اور یقین کریں، آپ دینے کی نیت کرتے ہیں، اللہ اس کو دینا نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے تم لے رہے ہو، تم انویسٹ کر رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے دے. اس کے بعد دیکھیے آیت 95، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کی گئی کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، کانا حنیفن. اللہ ہمیں بھی حنیف بنا دے، یکسو فوکسڈ تھے. تو دوسری چیز جو آپ نے میں نے یہاں سے آج لینی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد حنیف ہو جائیے، بی فوکسڈ. دیکھیے ادھر ادھر بڑی ہم نے کوششیں کر لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اب لگ رہا ہے کہ جو سکون اور خوشی اس طریقہ زندگی میں وہ کہیں اور نہیں ہے. تو بس پھر فیصلہ ہو گیا. میں نے یہ کچھ سال پہلے سمجھ لیا تھا، آج آپ کو سمجھ آ گیا. انشاءاللہ آپ کے ذریعے اگلے سالوں میں کچھ اوروں کو سمجھ آئے گا. یہی میری آپ کی زندگی کا گول ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ، شہر کی سب سے اونچی عمارت پہ کھڑے ہو کے میں گواہی دے سکتی ہوں، کم از کم میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں جتنی آپ سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں. میرا گمان ہے، کچھ استثناء ہو سکتے ہیں، میں آپ میں سے بہت ساروں کو نہیں جانتے، لیکن میرا گمان ہے میں نے آپ سب سے زیادہ دنیا کے ملک دیکھے ہیں. آپ سے زیادہ میرے نام پہ مائلیج ہوگا، انٹریکشن ہوا ہے، لوگوں کو دیکھا میں نے، اسی ملک سے شروع کر کے آج پھر ادھر ہی موجود ہوں. اکیلے میں بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا. ان ملکوں کو بھی جا کے قریب سے دیکھ لیا جہاں جانے کے لیے ہم ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اچھلنے کو تیار ہیں. لوگ خوش نہیں ہیں، یہ دور کے ڈھول سہانے. جو سچی خوشی اس کتاب اور اس کی خدمت کرنے میں اور جو اس کے ساتھ جینے مرنے میں ہے، اتنی پیاری کوئی چیز نہیں ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اگر پاکستان رہنا ہی تھا تو جور آباد کیوں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہی لوگ تب بھی پوچھتے تھے جب امریکہ چھوڑ کر ناروے ہم آئے. اللہ لاتا ہے، ہم کہاں لاتے ہیں؟ ہمیں کیا، نہ ہم نے ناروے چھوڑا نہ ہم نے امریکہ چھوڑا، یہ بھی بتا دوں. اور آج بھی کچھ نہیں چھوڑا، ہم تو اپنے حصے ڈال رہے ہیں. ہم زمین کے ٹکڑوں پہ کھیتیاں لگانے کی کوششوں میں ہیں، جو ساتھ بن جائے گا حصے دار ان کے حوالے کر کے آگے چلے جائیں گے. ہمارا تو کہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں کہ چلو آپ کی مدد کر دیں، آپ اس شہر میں اس دین کی کھیتیوں فصلوں کو تیار کر لیں. جتنا اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ آپ سے کام لے گا، آپ کام کیجئے، ہمارے لیے اگلے راستے کھلے. لوگوں کو نہیں بات سمجھ آتی ہے. یہ تھے ابراہیم، یہ بننے کی کوشش آج میری آپ کی زندگی کا ایک مقصد. گول ایک ہی ہوتا ہے، دیکھیں بڑے سے بڑے کھیل کے میدان میں دیکھیں، فٹ بال ایک ہی ہوتا ہے، 10-11 جو کھیل رہے ہیں نا کھلاڑی، وہ اسی کو ڈانگے لاتے مار رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے جو لڑ رہے ہو تو 2-3 بال ڈال دو، آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. زندگی کا ایک گول بنائیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں. جنگ لگے کہ امن، آپ کے اندر سکون ہے. گرمی ہے کہ سردی ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے. بھوکے ہیں کہ پیاسے ہیں، اپنے ہیں کہ خوشی ہے کہ غم، آپ کے دل کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. یہ بھی بتا دوں، یہ مستی پھر بندے کو ملتی ہے جب آتی ہے. خوشیوں میں بھی خوش، غموں میں بھی خوش، گرمی میں بھی خوش، سردی میں بھی خوش، کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے. جیسے بندے کو بے ہوش کر دیا جائے نا تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، گرمی سردی کا نہیں ہوتا. یہ نشہ ہے، یہ بے ہوشی ہے اللہ کے رستے کے کام. آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ملے، یقین کریں یہ فون گواہ ہے. 2-4% چیزیں میں ایک گروپس میں شیئر کر دیتی ہوں جب میرا دل شکر کے جذبوں سے بھر جاتا ہے. ادروائز جو لوگ اپنا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد تجربات اور اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں سے سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور کیا چاہیے. اس سے پیاری قدر کس نے کرنی تھی ہماری، جو تیرے دین کی وجہ سے اس دین کی قدر ہو گئی. تو اپنے آپ کو فوکسڈ کیجئے. بہت کر لیا، بڑے مزے کر لیے، اور مزے جو اس میں، یہ تو جب آئیں گے تو پتہ لگیں گے. پہلے پتہ لگ جائے تو بندہ شاید ان مزوں کے لیے آئے اور نیت ہی بدل جائے. تو ابراہیم فوکسڈ تھے ساری زندگی، بچپن میں بھی اللہ کے لیے کھڑے تھے، برادری قوم خاندان سے لڑائی، اور بڑھاپے میں بچہ دے کر بھی اللہ کے رستے میں آ کے خوشی دیکھیں. ابراہیم کی پوری زندگی قربانی اور ہجرتوں کا مرقع تھی. اللہ آپ کا میرا بھی یہی بنا دے، فوکسڈ ہو جائیں. کر لیا جن کو خوش کرنا تھا، ہو گئے خوش لوگ آپ سے، کروائیں تعریفیں سسرال سے. 10 سال میں آپ کی ساس آپ کے نام کے کلمے پڑھنے لگ گئی ہیں، اگلے 10 میں بھی نہیں پڑھیں گی، میں آپ کو ابھی لکھ دوں. صرف ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جو آپ کی قدر کرے گی، اس کے لیے بندوں کو بھی خوش کریں، اس کی رضا کے لیے ذمہ داریاں پوری کیجئے. تو ابراہیم کا طریقہ فوکسڈ ہونے کا تھا. فل ٹائم انصار اللہ بنیے، پارٹ ٹائم کچھ نہیں ہوتا. یہاں کا مجھے نہیں پتا، باہر کی دنیا میں لوگوں کو جن کو فل ٹائم 40 آورز جاب ملے نا، وہ خوش رہتے ہیں. اور اگر بھکھار بولتے ہیں یا اس کو سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں تو آہیں بھرتی ہیں عورتیں. پتہ نہیں میاں کی جاب کب اٹھ جائے، کیا پتہ بھی آپ اس ہفتے میں اس مہینے میں ان کو بلاتے بھی ہیں کہ نہیں، ہائے بل کیسے آئیں گے، بجلی کہاں سے آئیں گے. فل ٹائم ورکر از دا ورکر. میری نظر میں آپ دین کا کام، جتنے لوگ انصار اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا فل ٹائم آ کے بیٹھے رہیں گے نا، کچھ نہ کریں، بس وہ دروازے کے پاس مسکین بن کے بیٹھ جائیں، بس آپ تر گئے. اور آپ اپنی مرضیوں سے آئیں اور اپنی مرضیوں سے جائیں اور اپنے وقت پہ آئیں، اور آج یہ تو چھٹی تو آج یہ لیٹ، تو گھر والوں کو بھی پتہ لگ گئے، اس کو جدھر بھی پھیریں گے پھر جائیں گے، تو پھر وہ مدد نہیں آتی. فل ٹائم مسلم، پارٹ ٹائم مسلم نہیں بننا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم سب یہ بات آزما سکتے ہیں کہ جب نیکی کا کام یکسو ہو کر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. مثلا جب قرآن پاک پڑھیں تو صرف قرآن پر توجہ رکھیے، اگر ادھر ادھر کی سوچیں ہوں گی تو قرآن پاک آپ کے دل میں جذب نہیں ہوگا. ایون اس وقت بھی دیکھ لیجیے, سب باتوں سے بے نیاز ہو جائیں, گرمی, سردی, دھوپ, چھاؤں, بچے, گھر جا کے مہمان, کچھ نہیں. آپ یہاں صرف ایک ایک لفظ پہ نظر رکھیے جو میں آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, پھر دیکھیے آپ کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیے, جس طرح اللہ کی ذات شرک سے بیزار ہے نا, تو اس کا کلام بھی شرک سے بیزار ہے. یہ اس وقت میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا, میرے سامنے بھی قرآن ہے, آپ کے بھی سامنے ہے. قرآن پڑھتے ہوئے شرک نہ کیجیے, ادھر ادھر تو دیکھیے ہی نہ, اپنے اندر جھانکیے. بالکل اسی طرح جس طرح ہائی وے پہ چلتے چلتے ایک دم غلط طرف مڑ کر نیچے جائیں تو اس کے بعد ہر لمحہ اپنی منزل سے بندہ دور ہو جاتا ہے. ایک ہلکا سا غلط ٹرن لے لیجیے, آپ دن بہ دن اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری توجہ سیدھی کر دے, حنیف بنا دے, یکسو کر دے, فوکسڈ کر دے. ٹھیک ہے ہم سب بہت ساری خرابیوں کا شکار ہیں, ہم گناہوں کی دلدل میں ہیں, دنیا کی دلدل میں, اپنے ارد گرد نہ جانے ہم نے خود کیا کیا مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں, لیکن اے اللہ لمحہ لمحہ کر کے مجھے ان سے نکال دے. لمحہ لمحہ کر کے دعا کریں, اللہ مجھے نکال کر اپنا بنا دے. تمنا کریں, خواہش کریں کہ اللہ مجھے اب حنیف بنا دے. پھر دیکھیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس دن آپ کو وہ خوشی مل گئی نا جو فوکسڈ ہو کے ملتی ہے, تو بس اس کے بعد آپ کو خوشی کا اصل مطلب سمجھ آئے گا کہ سچی خوشی کس چیز کا نام ہے. اور سچی خوشی نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو سچا کر لو. کمیاں تو میرے میں بھی رہیں گی, آپ کے اندر بھی رہیں گی. کوئی آپ میں سے میرے میں سے ڈیفالٹ سے خالی نہیں ہے, لیکن اللہ کو یہ بتا دیں کہ اللہ ہوں تیری. دیکھیے گھر کا ایک ملازم ہوتا ہے نا, پرانا بابا, جوان تھا جب آیا تھا اور اب بال سفید ہو گئے, 10 سال سے آپ دیکھ رہی ہیں, 15 سال سے وہ آپ کے گھر ہے. کتنا اعتبار ہوتا ہے, کہیں جاتے ہیں چابیاں دے جاتے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, بابا جی کو مزدوروں کے سر پہ کھڑا کر دیتے ہیں. بابا جی اپنے ٹرسٹ ہے نا. اس کے برعکس مونچھوں پہ ہاتھ مارتا ہوا ایک جوان ڈرائیور آ گیا, ہر لمحے شک ہوگا بچے کو تو نہ کہ لے جائے, ہائے چوری نہ کر دے, ہائے یہ نئی ماسی آئی ہے چوری نہ کر جائے, تو پرانا بندہ بن جائے. ایک دفعہ اللہ کو بتا دے, اللہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں گی کہیں نہیں, بس یہی ہے حنیفیت. اور اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر وہ خوشی ملے گی جس خوشی کو پانے کے لیے لوگ مال خرچ کرتے ہیں. 25-30 ہزار روپے جیب میں ڈال کر ایک بہن جاتی ہے شاپنگ کرنے کہ لاؤ ذرا خوشی لے کر آؤں, ڈپریس ہوں ذرا شاپنگ کر رہا ہوں. وہ 6 جوڑے بھی لے آئے گی نا, اس کے کوئی زیور بھی چھوٹا موٹا لے آئے گی, خوشی نہیں ملے گی. جن چیزوں کی تلاش میں آپ مال کو بڑھانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں, وہ مال آپ کے پاؤں کی باندھی بن جائے گا. وہ دنیا جس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, تھکاتے ہیں, وہ دنیا آپ کے پاس بھاگ بھاگ کر آئے گی کہ آپ کو غم لگ جائے گا کہ کہیں میری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں تو نہیں دے رہا. یہ ہوتا ہے, حدیث ہے, جب آپ دنیا سے دور بھاگتے ہیں تو دنیا آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ آپ سے دور بھاگتی ہے. جیسے تتلی پکڑنا چاہیں تو بھاگے گی, نہیں پکڑتے وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گی. اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو اس رستے میں ملے گی نا, دل کا سکون. ہماری روح, ہمارا دل جو ہے, یہ اللہ کا کلام مانگتا ہے. جیسے معدے میں کھانا جاتا ہے تو معدہ مطمئن ہے, اسی طرح یاد رکھیے ہم اپنے دل کو ادھر ادھر کی چیزوں سے پرچاتے ہیں, کھپاتے ہیں. چین کیسے آئے؟ گاڑی پیٹرول سے ہی چلے گی, زمزم ڈالیں گے نا تو گاڑی اتنی چلے گی. شہد ڈال دیں کیونکہ اس میں شفا بڑی ہے, موبل آئل کی جگہ, تو گاڑی بند ہو جائے گی. ہر چیز اپنی چیز سے چلتی ہے نا. اسی طرح یہ بجلی سے چل رہا ہے نا مائک, لائیے اس میں پیٹرول ڈالیے, اللہ نہ کرے دیکھیے کیسے آگ کے انگارے اٹھتے ہیں. ہمارے دل کی خوشی اس کلام میں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج انسانیت پریشان کیوں ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ سچی خوشی آج کم ہے کیونکہ ہم اپنے دل کو بہلاتے ہیں. بچے کو کھلونا دیتے ہیں نا, ہم بھی یہ دنیا کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بچے ہو جائیں, بچے ہو جائیں, بہت خوش ہو جاؤں گی. بچے ہوئے دھڑکا لگ گیا, ہائے اس کو کچھ ہو نہ جائے. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں, کھا لیں, پڑھ لیں, ڈاکٹر بن جائیں, کوٹھیاں بنا لیں, ان کی شادیاں ہو جائیں, پوتے پوتی, ہم ساری زندگی خوشیاں ان کے نام پہ ڈھونڈتے ہیں. خوشی اینڈ پہ کوئی نہیں ملتی. خوشی کیا ہے؟ کہ ہم خوشی دینے والے کے قریب کر لیں اپنے آپ کو. آج دل بوجھل کیوں ہے؟ کیونکہ دل کو وہ خوراک چاہیے۔ جب جسم میں کھانے کی کمی ہوتی ہے نا تو کوئی کام کرنے یا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری روح مردہ ہو چکی ہو، بیمار ہو چکی ہو، تو وہ ہم سے کچھ اور مانگتی ہے لیکن ہم اس کو کچھ اور دیتے ہیں۔ یہ جو آج کی بیماری ہے نا، ڈپریشن، سٹریس، ہائی بلڈ پریشر، یہ اصل میں ہماری روح کی پکارے ہیں جو اللہ کی یاد مانگ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 96، ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ، مکہ کی بات ہے، اللہ کے گھر کی بات ہے، خانہ کعبہ، سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، اور ہدایت کے سوتے پھوٹے وہاں سے، یہ کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم، ان کی بیوی اور ان کے بچے کی قربانی، پڑھ چکے ہیں نا پیچھے دوسرے بارے میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ایک خاندان اور ایک گھرانے کا صبر تھا۔ اس پارے کا موضوع چونکہ غصہ ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو خود سازی سکھاتے ہیں کہ تم اللہ کے رستے کی طرف آؤ اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے راستوں پر کیسے چلاتے ہیں۔ آپ اور میں بھی تیار ہیں گھرانوں کے گھرانے اللہ کے رستوں میں لگنے کے لیے؟ دیکھیے ابھی اگر آپ اکیلی نکلی ہیں نا تو ابھی فرکشن ہوگی، گھبرائیے گا نہیں، چند سال رہے گی، ایک دو سال، آپ جتنی اسٹرانگ ہوتی جائیں گے آپ کے گھر والے اتنی جلدی آپ کے ساتھ لگ جائیں گے۔ مثال دیتی ہوں، کبھی شاپنگ پہ گئے ہوں میاں کے ساتھ، وہ بچے کو اٹھا اٹھا کے پیچھے پھر رہے ہیں اور آپ شاپنگ کر رہی ہیں، اخیر وہ کہتے ہیں چلو بس میں اور نہیں آگے جا رہا، اتنے میں آپ کو آگے پھر کوئی اپنی من پسند چیز دیکھی، آپ بھاگ جاتی ہیں، آپ کو وہ چیز دیکھی، وہاں جا کے مشکوک کہتے ارے میاں کدھر، یہ تو پیچھے ہی ہوں گے، آپ کا کہہ لے میاں وہیں کھڑے ہوں گے جہاں انہوں نے دھمکی دی تھی، اب میں اور نہیں جاؤں گا آگے۔ لیکن جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں وہ پھر بچے کو اٹھا کر پاس ہی کھڑے ہیں۔ ایسے ہی ہوگا دین میں بھی، آپ نے جنت دیکھ لی ہے، آپ نے اللہ کی رضا دیکھ لی ہے، چلتے جائیے، آہستہ آہستہ سارا گھرانہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اس کے بعد آیت 97 میں حج کی بات ہے، حج بھی تو اصل میں ابراہیم اور آل ابراہیم کی یادیں ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں آگے تقریباً 5-6 آیتوں میں امت وسط کا وہی سبق جس کا تذکرہ دوسرے پارے میں تھا، کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام اس آیت کو سن کے کانپ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں پر ہم تو اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ہم ڈر سکتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے اتنا ڈرو جتنا حق ہے، تو حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس پہ وہ آیت اتری تھی کہ فتق اللہ مستطعتم، جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈرو نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہر ممکن اللہ کا ڈر زندگی میں رکھیے، پھر چین آئے گا۔ دیکھیے آپ اس کو سمجھیے، آج میں اور آپ اس قرآن کو صفوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں نا، ڈیجیٹل قرآن بھی موجود ہیں، لیکن یہ قرآن صحابہ کے دلوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ ہر آیت کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے تھے۔ دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ قرآن اپنے دل کی تختیوں پہ لکھنا آ جائے، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کریں، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، یہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے پیار لینا ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اپنا تقویٰ دے دے۔ اللہ سے مانگیے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسے ہی مل جاتی ہیں، لیکن تقویٰ اور ہدایت شعور کے ساتھ ملتا ہے۔ جتنا تقویٰ آئے گا آپ کا دل کھلتا جائے گا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کام کیجئے، اللہ کے دین کو فائدہ دیجئے۔ آج اگر امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقوں میں بٹی بھی دکھ رہی ہے کہ نہیں آج فرقے، تو اس کی وجہ آپ کو ایک بتا دوں، تقویٰ کی کمی، خوف نہیں ہے۔ آج جو لڑ رہے ہیں نا، وجہ کہ موت کا ڈر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ایک جملہ لکھیے، کتنے سے زیادہ غصے میں کوئی کیوں نہ ہو، کسی بات کا خوف آ جائے گا تو غصہ دور ہو جائے گا۔ مثلا بیگم صاحبہ کوئی خوب چیخ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ زبان سے بھی آگ اور دل سے بھی، نوکر پہ چیخ رہی ہیں، اتنے میں ان کے اوپر چھپکلی گر جائے، کیا چھپکلی کا گرنا ان کے غصے کو جاری رکھے گا؟ بس آج اللہ کا خوف نہیں ہے جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، اس کی مسجد، اس کی مسجد، اس مسجد میں کیوں گئے، ادھر کیوں گئے، اس کے قریب کیوں، اس کے قریب کیوں، اللہ کہتے خدا کا خوف کرو، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آیت 104 سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو علم دیا جائے۔ سچی بات ہے، ہماری امت بہت جاہل ہے، بھولی ہے، پیاری امت ہے لیکن جہالت میں۔ اس وقت خوف خدا پیدا کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کو اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسمان سے لٹکی بھی رسی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دور کا جہاد اور کرنے کا کام جو میرے آپ کے نصیب میں اگر آ گیا تو ہم سب کو اپنی خوش قسمتی پہ مان کرنا ہے، اور وہ کہہ کے لوگوں کو اس قرآن سے جوڑ دیں۔ آپ کے میرے مال کا، آپ کی میری صلاحیتوں کا سب سے بڑا مصرف کیا ہے؟ لوگوں کو آج اس قرآن سے جوڑ دو۔ کہاوتیں، روایتیں، فضائل، اعمال بڑے لوگوں نے پڑھ لیے، اب لوگوں کو قرآن سے جوڑیں۔ انشاءاللہ امت جڑے گی تو اس کتاب سے جڑے گی۔ نیکیوں کی دعوت دیجئے، برائیوں سے روکیے، امت فلاح کی طرف آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آیت دیکھیے 106 اور 107 کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں، جو مفسر قرآن تھے، کہ جو سفید اور سیاہ چہروں کی بات ہے تو یہ کن کے چہرے ہیں؟ اہل سنہ اور اہل بدعا۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں قرآن سنت کو لاتے ہیں، بیچ رستوں میں نہیں رک جاتے، انسانوں کی مرتب کی ہوئی کتابوں کی بجائے قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ قیامت کے دن چمکتے سفید روشن چہرے ان کے ہوں گے جو دنیا میں قرآن سنت کا علم عام کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ فرقے، مسلک، جماعتیں، گروہ یہ نام لوگوں کو دے رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، حسرت سے، افسوس سے کہ ہم نے کیا کیا، زندگیاں ضائع کر دی، نام تو ہم دین کا ہی لیتے تھے لیکن اصل میں وہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ کی خدمت کرتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو قرآن سنت سے پکی طرح جوڑ دے۔ آج ہم صحیح حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے امام صاحب کا تو فتویٰ ہی کچھ اور ہے، تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قرآن سنت کے علم کو عام کیا جائے۔ پھر آیت 110 پہ ذرا سی توجہ کیجیے، بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس میں ایک پیغام دیا۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، اور وہ کیا ہے؟ یو آر دی بیسٹ نیشن۔ شرط ایک ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہو۔ غور کریں تو آج ہم کہاں کھو گئے؟ کیا ہمیں آج اس بات کا احساس ہے؟ اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں اصلاح کے کام پہ بھیجا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس منہج کو بھول گئے۔ آج ہم خود بھی ذمہ داری سے دور ہیں، اور جب امتیں اپنا مقصد بھول جاتی ہیں نا تو اللہ ان کے دشمنوں کو ان پہ غالب کر دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو وہ مقصد یاد دلا دے۔ اور اپنے آپ سے چند سوال کیجئے، محاسبے کے چند نقطے لکھیے۔ کیا میں نیکی کا حکم دیتی ہوں؟ کیا میں برائی سے روکتی ہوں؟ کیا مجھے یہ مقصد یاد ہے کہ اس دنیا میں میں نے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے؟ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 113 سے 115 تک اللہ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں یہود سے مسلم ہوئے تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ کچھ لوگ جو پہلے یہودیت پہ تھے پھر اسلام پہ آگے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ جن میں خیر ہوتی ہے نا وہ تعصبات میں نہیں پڑتے۔ یاد رکھیے یہ ہر دفعہ ہوگا، بہت سارے لوگ کئی دوسرے فرقوں اور جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے سچے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو دین سے جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس چیز میں بلاتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 121 سے آگے تک 4 سے 5 رکوع غزوہ احد کے بارے میں، اللہ کے دین کے تقاضوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سویرے گھر سے نکالا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ اس دن اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، لیکن جب اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا تو عائشہ کیا ساری بیویاں پیچھے چھوڑ دی گئیں اور آپ چل پڑے۔ میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ دنیا کے کام کیجئے، لیکن جہاں دین کا تقاضا آ جائے تو دنیا والوں سے رخصت لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے آ جائیں۔ سوال کیجئے اپنے آپ سے، جب دنیا کا کوئی تقاضا اور دین کا تقاضا آپس میں ٹکراتا ہے تو میں کس تقاضے کو پورا کرتی ہوں؟ یہ ہے آپ کی میری سچائی، اور یہی میرا آپ کا فوکسڈ ہونا ہے۔ آپ جس چیز کی اہمیت سمجھتے ہیں نا آپ اس کو مسئلہ دیکھیے، یہ سمر چل رہا ہے، آپ بہت ساری بچیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں نا، لیکن جو نہیں آ رہی وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کسی کے امتحان ہیں، کسی کو ٹیسٹ دینے ہیں، کسی کا کوئی اور میڈیکل کا پروفیشن ہوگا، انہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا نا، تو ان کو یہ کورس کچھ بودر ہی نہیں کر رہا. سمجھ آئیے بات؟ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم میں فوکسڈ ہیں نا، جب تک ہم اللہ اور اس کے نام پہ فوکس نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. پھر اسی طرح غزوہ احد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ لوگ اپنی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ نے ان کو دی ہیں یا اللہ کے نبی کے ذریعے دی تھیں، تو جیتی ہوئی جنگیں بھی ہار میں بدل جاتی ہیں. یہ اب انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس واقعے کو تو آپ دیکھیں گے، اور آپ میں سے کچھ نے پڑھا بھی ہوگا، کہ صرف چند لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے احد کی جنگ جو جیتی گئی تھی وہ ہار میں بدل گئی. ہار نہ بھی کہیں نا، تو وہ فتح کا جو ایک رنگ تھا وہ نہ رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. پھر دوسری بات احد سے پتہ چلتی ہے، پلاننگ، ڈسپلن، وقت سے پہلے تیار رہنا. اللہ کے نبی کی امت آج اسی سے غافل ہے. اللہ ہمیں پلاننگ کرنے والا بنا دے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھی، کوئی تیر نہیں اٹھا، کوئی تلوار نہیں ٹوٹی. بس کیا تھا؟ کفو ایدیہ کو اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے، ہاتھ روکے رکھو. پھر اللہ کے نبی مدینہ میں آ گئے، 1 سال گزرا، غزوہ بدر کا واقعہ آ گیا، سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. تو کیا پتہ چلا؟ بہترین فتح حاصل ہوئی. 1 سال کے بعد غزوہ احد ہو گئی. مسلمانوں کے مقابلے میں 3,000 کافر تھے، مسلمان 1,000 تھے. ان 1,000 میں سے بھی 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ شوت کے مقام پر ساتھ چھوڑ گئے. اب سوچئے، 700 لوگوں کے مقابلے میں 3,000، ایک کے بندے میں 4.5 کا ریشو بنتا ہے، یعنی 4-5 کافر کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا. اتنا انچیویبل ٹارگیٹ تھا، لیکن صحابہ اور اللہ کے نبی کی نظریں چونکہ اللہ پہ ہوتی تھیں، چل پڑے. اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو ایک درہ چھوٹا سا تو اس پہ متعین کیا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی. بس یہیں سے غلطی ہوئی. شروع میں تو کھڑے رہے اپنی جگہ پہ، بعد میں جب جنگ جیت گئی سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت بانٹ میں لگ گئے لوگ، وہ جگہ چھوڑی، دشمن نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، اور اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی. ایسا بھی وقت آ گیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ گئے. مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک بھگدڑ تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تھوڑے سے لوگوں کی غلطی سے بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ان کو یہ لگا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ پہ رہے تو ہمارے حصے کا مال غنیمت ہمارے پاس نہیں آئے گا. چونکہ مال کی محبت تھی نا دل میں، اسی لیے اللہ نے یہاں مال کی محبت پہ پھر سود کی آیت پیش کر دی کہ دگنے کا چگنا کر کے مال نہ کماؤ. آپ کے میرے لیے آج اس میں کیا سبق ہے؟ کہ آپ نے میں نے اگر ایک امت بن کے جینا ہے، ڈسپلنڈ ہو کے جینا ہے، اور جس کام کو اپنے لیے فرض قرار دیا ہے، پھر زندگی کی بازی میں جو بھی آگے ہوگا اس کو لیتے جانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم نقصان ہوتا دیکھیں پھر بھی کھڑے رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آیت 132 آتی ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی دو چیزیں، اللہ کی اطاعت کر لو اور رسول کی اطاعت کر لو. اور 133 میں اللہ آپ کو مجھے جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ ساری الا مغفرتن، بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف آ جاؤ کہ جس کی چوڑائی یا جس کی قیمت زمین و آسمان جتنی ہے. وہی جنت جس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کو جانا تھا، اسی میں نے آپ نے جانا ہے. تو کوششیں کم از کم اس درجے کی تو ہم بھی کریں گے، تبھی تو بچیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے لیے گول کیا ہے؟ کہ جنت کو لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہونے کے ناطے بڑے کامیاب لیڈر تھے. ہر حالات میں آپ جمے رہتے تھے، آپ خود کھڑے رہتے تھے تو صحابہ بھی کھڑے رہتے تھے. تو یہاں ایک اچھے لیڈر کے ناطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کے میرے سامنے کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے میرے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ہی لیڈر بنا دے. آج اس امت کو بھی ایک ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو ہر نفع نقصان سے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کے لیے آ جائے. اور آپ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی لوگوں کی جب ہمت ٹوٹتی دیکھ رہے تھے تو ان کو رغبت دلا رہے تھے. تو آپ نے کہا، لوگوں یہ جنت کی طرف آؤ، ساری الا مغفرت و جنت ارض السماوات والارض. تو ایک صحابی تھے عمیر بن حمام، کھجوریں کھا رہے تھے، بیچاروں کے پاس اور تھا بھی کیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی کیا میں اس جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں جاؤ گے. کہا وہ اتنی بڑی اتنی خوبصورت جنت میرے لیے بھی کہاں ہاں ہے. زبان نبوت سے خوشخبری مل گئی. ایک کھجور کھائی, دوسری کھائی, اپنے آپ سے کہنے لگے کتنا نہ سمجھوں, ادھر جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجورے کھانے میں وقت لگا رہا ہوں. تھیلا نیچے چھوڑا, جا کر لڑے اور ایسے لڑے کہ جسم کا مسلح کر دیا گیا اور ان کو جنت مل گئی. ایک اور صحابی انس بن نظر تھے, کہنے لگے مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور وہ گئے اور لڑے اور وہاں اتنے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے کہ ان کی بہن نے بعد میں ان کی یہ جو پورے ہوتی ہیں نا اس سے پہچانا تھا, ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. سوال یہ کہ آج ہمیں خوشبو کیوں نہیں آتی جنت کی؟ اس لیے کہ ہمارے گھر ہماری جنت ہیں, ہمارے مال, ہماری فیکٹریاں, ہمارے بچے, ہمارا لائف سٹائل ہماری جنت ہے. آج ہم اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, اپنا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں وہ جنت نہیں نظر آ رہی جس کے بارے میں شاعر نے بھی کیا کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس لیے اس جنت کو پانا ہے تو صرف دعائیں نہیں, جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملتی اور صرف خواہشوں سے نہیں ملتی بلکہ عمل سے ملتی ہے. اور عمل کرنا ہے تو اس میں آگے ایک لمبی لسٹ ہے آپ کے میرے سامنے. پھر خرچ کرنے کی بات آ گئی, خشک خالی میں اور تنگی ترشی میں ہر حال میں خرچ کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, غصے پہ قابو پانے والے ہیں. یہاں وہ آیت 134 جس میں ول کاظمین الغیظ ہے. کل انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ غصہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیسے ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے, اس کو ہم کیسے لیں گے. لیکن اس وقت آپ کا میرا کام کیا ہے, اپنے آپ سے پوچھئے ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا مجھے اس وقت بھی تو نہیں غصہ آ رہا؟ کتنوں کو اس وقت غصہ آ رہا ہے؟ الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم نے غصے کے وجوہات دیکھنی ہے, اسباب ڈھونڈنے. لکھیے چلیے, آپ کو مزہ ہی تب آنا ہے جب غصے کی باتیں ہوں گی. غصے کی عموماً 7 وجوہات ہوتی ہیں, فٹافٹ لکھیں, آج جا کر آپ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں. سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ توقعات اور امیدیں پوری نہیں ہوتی. آپ نے اپنے بارے میں سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, بن ہی نہیں سکی. سوچا تھا شادی ہوگی کسی گلفام شہزادے سے, وہ ہوگی بیچارے میاں صاحب سے, اب آپ کیا کریں, پریشان. تو پہلی وجہ کیا ہے کہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی, امیدیں پوری نہیں ہوتی, ارادے نہیں پورے ہوتے. انسان نے ماضی میں بہت کچھ سوچا ہوتا ہے, بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, جب وہ نہیں ملتی تو انسان احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے, الجھتا ہے تو غصہ آنے لگتا ہے, اور جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ بیکار معاملے, پھر میاں کو بات بات پہ کہتا ہے میرے تو اتنے رشتے آتے تھے, وہ پوچھیں گے اب تو نہیں آتے, وہ کہتے ہیں تمہیں دیتا کوئی نہیں تھا, ہمیں لیتا کوئی نہیں تھا, اسی مام پہ شادی ہو گئی. اب کریں کیا؟ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہے خدا نخواستہ تو علاج کیجئے. علاج کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ رضیت باللہ ربا, اللہ کی رضا یہی تھی, یہی اچھا تھا میرے حق میں, ادھر ہی ہونی تھی, ٹھیک ہے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ شاید یہی میرے حق میں بہتر تھا, وہ بہتر نہیں ہے, یعنی تقدیر پہ راضی رہے. دوسری وجہ ایسے غصے کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کو دیکھیے, کوئی بات نہیں, 4 دن کی زندگی میں یہ ہوا نا, آگے جا کے اپنی پسند کا مل جائے گا. بات سمجھ گیا؟ نہیں پوری ہوئی میری توقعات, میری امیدیں پوری نہیں ہوئی, آگے جا کے ہو جائے گا. تیسری بات یہ سوچے کہ اگر مجھے اپنی من پسند چیز مل بھی جاتی, مطلب بچے چاہیے تھے بچے نہیں ملے تو مل جاتے, تو آخر تو میں نے چھوڑ کے جانا ہی ہے نا, تو اچھی بات ہے جائیں گے, فکر تو نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی روئے گا ہمیں, کسی کی بگڑنے کا, کسی کے ادھر ادھر ہونے کا خطرہ نہیں. ہمیشہ ریزننگ کریں, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت کم کریں اور اللہ کے فیصلوں پہ اپنے آپ کو راضی کریں, تو یہ پہلی وجہ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. دوسری وجہ ہمیں جو غصہ آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, ماضی میں زیادتی ہوئی, ایک بچی ہے اس کی عزت خراب ہو گئی. زیادتی کیا ہوئی کہ ماں باپ نے پکڑ کر کسی ایسے شخص سے شادی کر دی کہ جو اس قابل نہیں تھا کہ اس سے ہماری شادی کی جاتی. اب اس صورت میں دو چیزیں ہیں, زیادتی ہو کے ختم ہو چکی, یا سٹل دوسری بات ہے کہ زیادتی سٹل ہو رہی ہے, وہ بندہ موجود ہے جو آپ کے حق میں یعنی برا ثابت ہو رہا ہے, تو اب کیا کریں, اب اس غصے کا علاج کیا کریں؟ تو سوچ کے ساتھ کریں. نمبر ایک, اپنی سوچ بدلیں. کیسے؟ پہلی بات یہ کہی اپنے آپ سے کہ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا, اب تو نہیں ہے نا. دوسری بات سوچئے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو مجھے اس پہ اجر ہی ملے گا نا, کیونکہ ماں صاحب اکو میں مصیبت, جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارا ہی کیا دھرا ہے اور اس پہ اللہ اجر ہی دیتا ہے, کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی ہوتا ہے. پھر بعض لوگوں کو آپ دیکھیں لوگ خود کو اذیت دیں گے, خود کو مارنے لگتے ہیں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ کیا ہوا. ایسا نہ کیجئے, بلکہ کیا کیجئے, فارگیو فارگیٹ. اب دوسری جو بڑی مشکل چیز ہے, وہ بندہ موجود ہے, مثلا کسی کی ساس ہے, اٹھتے بیٹھتے تانا دیتی ہیں, یا کسی کی بہو ہے, چلے ہم بہو کی بھی سائڈ لے لیتے ہیں یا ساس کی بھی سائڈ لے لیں. اب بہو گھر میں آ گئی جس کو اماں کا وجود ہی نہیں پسند, اٹھتے بیٹھتے اماں بوڑھی, اماں یہ, ان کا کام کرنا پڑتا ہے, غصے سے بولتی ہیں, دونوں صورتوں کو دیکھ لیجئے. اب کیا کریں؟ اگر آپ کی بہو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا ساس بدتمیزی کرتی ہے, کسی دن پیار سے ہاتھ پکڑ لیں, رو پڑے, امی جی آپ کی بات سے میرا دل دکھ گیا, یقین کریں ساس کی زیادتیاں, اس کے ڈر غصے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کمیونیکیشن ہے. گلے لگ دیں, وہ آپ کو تانا دے نا, اب آپ کا دل کر رہا ہے نا میں روؤں, کوئی میرا دکھ بانٹے, اسی ساس کے گلے لگ کے رو جائیں, بلیو می وہ گھبرا دے گی, کہہ دے گی اچھا بیٹا نہیں نہیں ایسے ہی ہے. اور بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں جس کے اس وقت وقت نہیں ہے, ادب سے, محبت سے, آواز کو دبا کر اچھے طریقے سے بات کریں. چلیے تیسری وجہ جس پہ عموماً غصہ آتا ہے, وہ کیا ہے؟ جلد بازی. آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور بچے گھر سے نہیں نکلے, اور جانا کہیں اور راستے میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے, جلد بازی, رکاوٹیں, غصہ آ رہا ہے, تو اس کا علاج ہے منصوبہ بندی. وقت سے پہلے نکلیے, پلاننگ کیجئے, وقت پہ کام شروع کریں. آپ کیوں لیٹ نکلے کہ ٹریفک میں پھنس گئے اور ہو گئے, تو اپنی عادت بدل لیجئے. اگر آپ کو اکثر جلد بازی کی وجہ سے مہمان آ رہے ہیں, اب ہنڈیا گر رہی پک رہی, تو آپ کوکنگ ذرا جلدی شروع کر دیں, ٹھیک ہے. چوتھی وجہ غصے کی آپ کی صحت ہے, بیماری ہے, مینوپاز ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, ریزنز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں بندہ کبھی کوئی دوا کھاتا ہے, کوئی علاج ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ یہ عارضی بات ہے, بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تھوڑا سا صبر کیجئے, ٹھنڈی چیزیں کھائیں, کھیرے کھائیے, لسی پیجیے, کھیرے یاد آ گئے, یعنی خوراک اچھی کر لیں. ہر وقت اب یہ پریشر لے کے جی کیونکہ میں دوائیاں کھا رہی ہوں تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, خود کو ٹھنڈا کیجیے. ایک پانچویں وجہ کیا ہوتی ہے غصہ آنے کی؟ بچپن سے ہی بگاڑے ہوئے ہیں, لاڈ دیکھے ہوئے ماں باپ نے, اکیلے اکلوتی بیٹی, چھ بھائیوں کی بہن, فلاں کی تھی, اب وہ بگڑی ہوئی بیٹی جو ہے وہ اب گھر گئی سسرال میں, تو اب دیکھا وہ اس کا خیال تھا, جیسے وہاں چار لوگ دیکھتے تھے یہاں بھی چھ دیکھیں گے, کوئی نہیں دیکھے گا. ادھر والوں کی تو محبت اللہ نے دل میں ان کے ڈالی تھی نا, ادھر والوں کی آپ نے لینی ہے. اس کا علاج اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے بھیجیں, خدمت کرنے والا بنا کر بھیجیں, خدمت کرائیں گے نہیں. پھر اسی طرح ایک غصہ آنے کی وجہ ہوتی ہے توجہ چاہنا. چھوٹا بچہ یہ غصہ اس لیے کرتا ہے, اس کو پتا ہے جب روتا ہوں ماں فٹافٹ آ جاتی ہے اٹھانے. دودھ پیتے بچے کو بھی کبھی دودھ نہ دیں جب وہ روئے, پہلے اس کو چپ کرائیں, ورنہ اس کو پتا ہوگا ماں کو بلانا ہے تو رو لو تو آ جائے گی ماں, کبھی نہ دے, چپ کرائیں, ٹھنڈا ہو جائے پھر پلائیں, ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتی ہے محبت کے اظہار کی وجہ سے غصہ, یہ مائیں کرتی ہیں, اور کھاؤ اور مرو, ایک تو بچے کو کھانسی بیچارہ بیمار, اوپر سے ماں کے تان, اور ٹھنڈا پانی پیو نا, اور دھوپ میں پھرو نا, جاب جو جاؤ سویٹر کے بغیر. اب ایک بچہ پہلے دکھی ہے, بیمار ہے, اوپر سے ماں کے تانے ہیں. اچھا ایک وجہ غصہ آنے کی کیا ہے؟ فلمیں. وہ کیسے؟ فلم میں دیکھا ہیروئن کو غصہ آ گیا, وہ ایسے غصے سے بپر رہی, ہیرو صاحب گھر آئے, بیگم کو دیکھا غصے میں, وہ منہ پھلاتی ہیں, پھر ہیرو کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے, وہ چائے بناتا ہے کبھی کھڑکی میں سے کبھی گلاس میں سے, ادھر سے اس کو چائے کا پیشکا پڑتا ہے, جوڑے میں پھول لگاتا ہے. اب آپ نے فلم دیکھ لی, آپ کہتے ہیں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, میں کسی ہیروئن سے کم ہوں, آج میں بھی غصہ کرتی ہوں. اب آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ لپٹن کا کپ لے کے کھڑکی میں سے آپ کو پیش کرے گا, اور آپ اتنی پیاری لگیں گی جیسے ہیروئن لگ رہی تھی. میاں صاحب گھر آئے, آپ کا منہ پھولا ہوا ہے, کہتے تمہیں کیا ہوا ہے, بس اب آپ اندر پاؤں پٹکتی بھی کمرے میں جاتی, آپ کہتی ابھی دیکھنا چاہے کا کپ لے کر آئیں گے. وہ کہتا ہے ایک تو باہر سے کھپا تپا آیا ہوں, اوپر سے تمہارے نخرے دیکھ رہا ہوں, جاؤ جدھر میں جا رہا ہوں کلب میں, میں رات کو نہیں آ رہا گھر. اب آپ کہتے ہیں پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں فلموں میں دکھایا گیا کہ بندہ غصے میں پیارا بڑا لگتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. زندگی کو لو سٹوری نہیں ہے, کوئی فلم کی ایکٹنگ نہیں ہے. تو یہ ساری وجوہات, اور اس سے اور بہت ساری بھی وجوہات ہیں, اس کا علاج کیسے کرے کہ آپ اس وجہ کو ڈھونڈیے کہ جو آپ کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے, کس طریقے سے یہ سارا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ جب ان ساری چیزوں پہ توجہ دیں گے تو اللہ سے دعا بھی کیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے علاج دیے, میں کل کچھ آپ کو ترتیب کے ساتھ علاج بول دوں گی خلاصے کے اندر, لیکن یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جنت نہیں ملے گی غصے کے ساتھ, جو غصے کو قابو پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آیت 139 غزوہ احد ہی کی طرف ہے, اس میں اللہ تعالیٰ پھر تسلیاں دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہو گئی ہے نا شکست, دل میلا نہ کرو, کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بعد اچھی چیزیں بھی دے گا. اور یہاں سستی اور غم سے بچایا گیا, یہ دو چیزیں بھی بندے کو ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آیت 144 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہے جو جھوٹی تھی, اور 147 میں وہ دعا ہے جو تیسری بار آ رہی ہے چوتھے پارے تک پہنچنے میں, کہ جو کام اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے وہ اللہ سے مدد مانگ لو. اور آیت 153 میں ایک گہرا اصول ہے کہ امت جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا, ادروائز جیتی ہوئی فتح بھی ناکامیوں میں بدل جائے گی. تو دکھ سکھ تو آتے ہی رہیں گے, کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو مانتے رہیں. پھر اس کے بعد آیت 154 اور 155 میں بھی ہمارے لیے محاسبے کے بہت سارے نقطے ہیں. ہر انسان کی شخصیت میں کچھ کمی ہوتی ہے, کچھ دیاتیاں ہوتی ہیں, شیطان اسی کو بنیاد بنا کر اس کو بہکاتا ہے. آپ نے اپنی ذات کو انشاءاللہ سیدھا رکھنا ہے, شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور آیت 156 میں حسرتوں کی بات ہے, کاش کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیجئے, کیونکہ کاش کے ساتھ ہی بندے کے اندر ایسی آگ لگتی ہے, ہائے ایسا کاش میں اپنی بیٹی ان کو نہ دیتی, کاش ادھر اپنے بیٹے کی شادی نہ کرتی, کاش اس بس پہ نہ جاتے جس کا حادثہ ہو گیا. تقدیر سے آپ لڑ نہیں سکتے, اس کو مان لیجئے, یہ بھی ایک غصے کی قسم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آیت 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین لیڈر کے طور پہ پیش کیا گیا, اور تقریباً پھر آگے آیتیں جو ہے وہ غزوہ احد سے ہی متعلق ہیں. 161 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک شک ہو گیا تھا ان کو, کہ انہوں نے شاید کوئی چیز اپنی مرضی سے لے لی ہے, خیانت کی ہے, تو اس کی بات کر کے اشارہ کیا کہ اگر نبی نے خیانت کرنی ہے تو سوچو باقی کیا کریں گے. اور آیت 162 میں پھر کہا گیا کہ اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں, تم ان کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. اور 164 میں تو اللہ کے نبی کے وجود کو ایک رحمت قرار دیا گیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ نے اس کو قبول کیا. اور اسی میں بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام تزکیے کا تھا. آپ نے, میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, کیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک نعمت لگتا ہے؟ اور پھر آیت 185 میں موت کی بات ہے, جس میں محاسبے کا نقطہ کیا ہے, کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں, کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت 187 لکھیے, اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اس کو چھپانا نہیں ہے, اور یہ بات اپنے حق میں حجت رکھنی ہے. اس کے بعد 190 سے سورت کے اینڈ تک, سورت آل عمران کا آخری رکوع ہے, اللہ کے نبی رات کو پڑھتے تھے, تہجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, عادت بنا لیجئے, دیکھ کے پڑھ لیجئے. اور اس میں دعائیں بہت ساری ہیں, تفکر کرتے ہوئے پڑھیں. آج رات کو جب اٹھیں فجر سے پہلے تو وضو کر کے پڑھ لیجئے, قرآن سے کھول کے پڑھ لیں. انشاءاللہ اس میں چار نکاتی ایجنڈا ہے, اس بیرو و سا بیرو و را بیتو و تق اللہ, تو ان چار چیزوں پہ عمل کرے گی امت تو ضرور کامیاب ہوگی. اجتماعیت کا دین ہے, اجتماعیت کے ساتھ آپ کو مجھے لے کر چلتا ہے. اور اس کے بعد اس میں ربات کی بات ہے, نیکیوں کا انتظار ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے, وضو سے رہنا ہے اور مشکل حالات میں بھی نیکی کرتے رہنا ہے. اور اس کے بعد سورۃ نساء صرف یہاں شروع ہوتی ہے, جس میں معاشرتی مسائل ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سکون کیسے ہو. خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے, اور شوہر بیوی کا حق اور ساس بہو کا حق دے ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا خوف نہ ہو. بندوں سے ڈر کے تو آپ کبھی بندوں کو خوش نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یتیموں کے حقوق کی بات ہے, کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, تو گھر گھر میں یتیم اور بیوائیں تھیں, تو ان کے مسائل پہ ادھر بھی بات ہے, اگلے پارے میں بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح سے اس میں چار شادیوں کی بھی بات ہے, شادی میں پسندیدگی کا عنصر کیا ہوگا اس کی بھی بات ہے. اور آیت نمبر 15 اور 16, ہم جنس پرنسی یعنی ہومو سیکشولیٹی کی بارے میں یا زنا کی ابتدائی آیات ہے, کہ کیسے کسی معاشرے میں جب یہ بے حیائی عام ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس برائی کو گھر تک روک دو. اور اس کے بعد پھر یہی بتا دیا کہ اتنا برا عمل ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹتا ہے. اور آیت نمبر 18 میں توبہ کے بارے میں خوبصورت بات ہے, انما التوبۃ للہ, کچھ لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں جب پتہ لگتا ہے فوراً چھوڑ دیتے ہیں, کچھ ہے وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر چھوڑیں گے، اور کچھ تو اس وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہم گناہوں کو آج ابھی اسی وقت چھوڑ دیں۔ گناہ گندگی ہے، اس کو اٹھا کے نہیں پھرنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اس پارے کا خلاصہ کیا اور اس میں سے اپنے عمل کے لیے چند لفظ ڈھونڈے، اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔